تعارف کتاب چشمہ مسیحی، یہ کتاب مارچ 1906 کی تصنیف ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بانس بریلی کے ایک مسلمان کی ترغیب پر عیسائیوں کی مشہور کتاب یا نبی الاسلام کا جواب تحریر فرمایا ہے۔ یا نبی الاسلام کے مصنف نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ قرآن کریم میں کوئی نئی تعلیم نہیں، بلکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ گزشتہ انبیاء کی کتب مقدسہ سے سرقہ کر کے قرآن شریف کو مرتب کیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے جواباً اس میں یہودی علماء کے حوالوں سے یہ ثابت فرمایا ہے کہ انجیل لفظاً بلفظاً تالمود سے نقل ہے۔ ایک ہندو نے یہ ثابت کیا ہے کہ انجیل بدھ کی تعلیم کا سرقہ ہے، اور خود یورپ کے عیسائی محققین نے لکھا ہے کہ انجیل کی بہت سی عبارتیں اور تمثیلیں یوزیاسف کے صحیفہ سے ملتی ہیں، تو کیا اب مسیح کی تعلیمات کو بھی مسروقہ ہی قرار دے دیا جائے؟ حضور علیہ السلام نے لکھا ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ قرآن کریم کا اگر کوئی حصہ قدیم نوشتوں سے ملتا ہے تو یہ وحی الہی میں توارد ہے، ورنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو محض امی تھے اور عربی بھی نہیں پڑھ سکتے تھے، چہ جائے کہ یونانی یا عبرانی۔ قرآن کریم ایک زندہ معجزہ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اور اس میں جو گزشتہ خبریں اور قصے ہیں وہ بھی اپنے اندر پیشگوئیوں کا رنگ رکھتے ہیں، اور پھر اس کی فصاحت و بلاغت بھی ایسا معجزہ ہے کہ آج تک کوئی اس کی نظیر پیش نہیں کر سکا۔ اس کے بعد حضور علیہ السلام نے موجودہ عیسائیت کے عقائد تثلیث، الوہیت مسیح اور کفارہ وغیرہ کا رد پیش کیا ہے، اور اسلام اور عیسائیت کی تعلیمات دربارہ عفو و انتقام کا موازنہ پیش فرمایا ہے۔ چشمہ مسیحی کے خاتمے کے طور پر ایک رسالہ نجات حقیقی کے نام سے شامل ہے، جس میں حضور علیہ السلام نے یہ ثابت فرمایا ہے کہ عیسائیوں کے نزدیک نجات کے معنی یہ ہیں کہ انسان گناہ کے مواخذے سے رہائی پا جائے۔ یہ محدود اور منفی معنی ہیں، دراصل نجات اس دائمی خوشحالی کے حصول کا نام ہے جو خدا تعالیٰ کی محبت اور معرفت اور تعلق سے حاصل ہوتی ہے۔ معرفت کی بنیاد اس امر پر ہے کہ خدا تعالیٰ کی ذات اور صفات کا صحیح علم ہو۔ عیسائیت کے عقائد تثلیث اور الوہیت مسیح معرفت حقیقی کے خلاف ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ثابت فرمایا ہے کہ عیسائیت کے موجودہ عقائد کا خدا کے نبی عیسیٰ بن مریم علیہ السلام سے کوئی تعلق نہیں، یہ سب پولوس کی ذہنی تخلیق ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب چشمہ مسیحی، ٹائٹل بار اول، الحمدللہ والمنہ کہ یہ رسالہ ایک عیسائی کی کتاب یا نبی الاسلام کے جواب میں تالیف ہو کر اس کا نام مندرجہ ذیل رکھا گیا، یعنی چشمہ مسیحی، اور یہ مطبعہ میگزین قادیان میں بااہتمام چودھری الاداد صاحب 9 مارچ 1906 کو تباہ ہو کر شائع ہوا، تعداد جلد 1000۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اشتہار واجب الاظہار از طرف این خاکسار، دربارہ پیشگوئی زلزلہ۔ دوستو جاگو کہ اب پھر زلزلہ آنے کو ہے، پھر خدا قدرت کو اپنی جل دکھلانے کو ہے۔ وہ جو ماہ فروری میں تم نے دیکھا زلزلہ، تم یقین سمجھو کہ وہ ایک زجر سمجھانے کو ہے۔ آگ کے پانی سے یارو کچھ کرو اس کا علاج، آسماں اے غافلوں اب آگ برسانے کو ہے۔ کیوں نہ آویں زلزلے، تقویٰ کی راہ گم ہو گئی، ایک مسلمہ بھی مسلمہ صرف کہلانے کو ہے۔ کس نے مانا مجھ کو ڈر کر، کس نے چھوڑا بغضوں کی زندگی اپنی، تو ان سے گالیاں کھانے کو ہے۔ کافر و دجال اور فاسق ہمیں سب کہتے ہیں، کون ایمان صدق اور اخلاص سے لانے کو ہے۔ جس کو دیکھو بدگمانی میں ہے حد سے بڑھ گیا، گر کوئی پوچھے تو سو سو عیب بتلانے کو ہے۔ چھوڑتے ہیں دین کو اور دنیا سے کرتے ہیں پیار، سو کریں واز و نصیحت کون پچھتانے کو ہے۔ ہاتھ سے جاتا ہے دل دین کی مصیبت دیکھ کر، پر خدا کا ہاتھ اب اس دل کے ٹھہرانے کو ہے۔ اس لیے اب غیرت اس کی کچھ تمہیں دکھلائے گی، ہر طرف یہ آفتے جا ہاتھ پھیلانے کو ہے۔ موت کی راہ سے ملے گی اب تو دین کو کچھ مدد، ورنہ دین اے دوستو ایک روز مر جانے کو ہے۔ یا تو ایک عالم تھا قربان اس پہ، یا آئے یہ دن ایک عبد العبد بھی اس دین کو جھٹلانے کو ہے۔ المشتہر مرزا غلام احمد قادیانی، مسیح موعود، 9 مارچ 1906۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده و نصلی علی رسوله الکریم۔ چشمہ مسیحی، حاشیہ، اس نام کے یہ معنی نہیں ہے کہ مسیح کا یہ چشمہ ہے، کیونکہ مسیح کی تعلیم جو دنیا سے گم ہو گئی، جو موعودہ عقائد نہیں سکھلاتی تھی، بلکہ یہ مسیحی لوگوں کی خود ایجاد تعلیم ہے، اس لیے اس کا نام چشمہ مسیحی رکھا گیا۔ حاشیہ ختم۔ وہ کتاب جس کا میں نے عنوان میں چشمہ مسیحی نام رکھا ہے، در حقیقت وہ یہی کتاب ہے جس کو ہم ذیل میں لکھیں گے۔ ہمیں کچھ ضرور نہ تھا کہ حضرات پادری صاحبوں کے عقائد کی نسبت کچھ تحریر کرتے، کیونکہ ان دنوں میں ان کے اکابر یورپ اور امریکہ کے محققوں نے وہ کام خود اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے جو ہمیں کرنا چاہیے تھا، اور وہ لوگ اس خدمت کو بہت خوبی سے ادا کر رہے ہیں کہ عیسائی مذہب کیا چیز ہے اور اس کی اصلیت کیا ہے۔ مگر ان دنوں میں ایک ناواقف مسلمان کا باس بریلی سے مجھ کو خط پہنچا ہے، اور وہ اپنے خط میں کتاب یا نبی الاسلام کی نسبت، جو ایک عیسائی کی کتاب ہے، ایک خوفناک ضرر کا اظہار کرتے ہیں۔ افسوس کہ اکثر مسلمان اپنی غفلت کی وجہ سے ہماری کتابوں کو نہیں دیکھتے، اور وہ برکات جو خدا تعالیٰ نے ہم پر نازل کیے، یہ لوگ بالکل اس سے بے خبر ہیں۔ اور نادان مولویوں نے ہمیں کافر کافر کہنے سے ہم میں اور عام مسلمانوں میں ایک دیوار کھینچ دی ہے۔ ان لوگوں کو معلوم نہیں کہ اب وہ زمانہ جاتا رہا کہ جس میں عیسائیت کے مکر و فریب کچھ کام کرتے تھے، اور اب چھٹا ہزار آدم کی پیدائش سے آخر پر ہے، جس میں خدا کے سلسلے کو فتح ہوگی، اور روشنی اور تاریکی میں یہ آخری جنگ ہے۔ حاشیہ، اس جنگ کے لفظ سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ تلوار یا بندوق سے یہ جنگ ہوگا، وجہ یہ کہ اب اس قسم کے جہاد خدا تعالیٰ نے منع کر دیے ہیں، کیونکہ ضرور تھا کہ مسیح موعود کے وقت میں اس قسم کے جہاد منع کر دیے جاتے، جیسا کہ قرآن شریف نے پہلے سے یہ خبر دی ہے، اور صحیح بخاری میں بھی مسیح موعود کی نسبت یہ حدیث ہے کہ یزا الحرب۔ حاشیہ ختم۔ جس میں روشنی مظفر اور منصور ہو جائے گی اور تاریکی کا خاتمہ ہے۔ اور کچھ ضرور نہ تھا کہ پادری صاحبوں کے ان بوسیدہ خیالات پر کچھ لکھا جاتا، لیکن ایک شخص کے اصرار سے جن کا ذکر اوپر کیا گیا ہے، یہ مختصر رسالہ لکھنا پڑا۔ خدا تعالیٰ اس میں برکت ڈالے اور لوگوں کی ہدایت کا موجب کرے، آمین۔ اور یاد رہے کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عزت کرتے ہیں اور ان کو خدا تعالیٰ کا نبی سمجھتے ہیں۔ حاشیہ، ہمارے قلم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت جو کچھ خلاف شان ان کے نکلا ہے، وہ الزامی جواب کے رنگ میں ہے، اور وہ دراصل یہودیوں کے الفاظ ہم نے نقل کیے ہیں۔ افسوس اگر حضرات پادری صاحبان تہذیب اور خدا ترسی سے کام لیں اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں نہ دیں، تو دوسری طرف مسلمانوں کی طرف سے بھی ان سے 20 حصے زیادہ ادب کا خیال رہے۔ حاشیہ ختم۔ اور ہم ان یہودیوں کے ان اعتراضات کے مخالف ہیں جو آج کل شائع ہوئے ہیں، مگر ہمیں یہ دکھلانا منظور ہے کہ جس طرح یہود محض تعصب سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی انجیل پر حملے کرتے ہیں، اسی رنگ کے حملے عیسائی قرآن شریف اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر کرتے ہیں۔ عیسائیوں کو مناسب نہ تھا کہ اس بدطریق میں یہودیوں کی پیروی کرتے، لیکن یہ قاعدہ ہے کہ جب انسان سچائی اور انصاف کے روح سے کسی مذہب پر حملہ نہیں کر سکتا تو بتیرے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ناحق کی تہمتوں کے ذریعے سے حملہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ سو اسی قسم کے صاحب یا نبی الاسلام کے حملے ہیں، دنیا کی محبت سے یہ خراب عادتیں پیدا ہوتی ہیں، ورنہ اس زمانے میں آسمانی دین اور آسمانی مذہب صرف اسلام ہی ہے جس کی برکات تازہ بتازہ موجود ہیں، اور یہ اسلام کے پاک چشمے کی ہی برکت ہے کہ وہ زندہ خدا تعالیٰ تک پہنچاتا ہے، ورنہ وہ مصنوعی خدا جو سری نگر محلہ خانیار کشمیر میں مدفون ہے وہ کسی کی دستگیری نہیں کر سکتا۔ اب ہم بریلی کے صاحب راکم کی طرف متوجہ ہو کر اپنے مختصر رسالے کو تحریر کرتے ہیں۔ واللہ الموفق الراکم مرزا غلام احمد مسیح ماؤد قادیانی، 1 مارچ 1906۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده و نصلی علی رسوله الکریم و نبیه العظیم، السلام علیکم۔ بعد حاضر واضح ہو کہ میں نے آپ کا خط بڑے افسوس سے پڑھا، جس کو آپ نے ایک عیسائی کی کتاب یا نبی الاسلام نام کے پڑھنے کے بعد لکھا۔ مجھے تعجب ہے کہ وہ قوم جن کا خدا مردہ، جن کا مذہب مردہ، جن کی کتاب مردہ، اور جو روحانی آنکھ کے نہ ہونے سے خود مردے ہیں، ان کی دروغ اور پر افترا باتوں سے اسلام کی نسبت آپ تردد میں پڑ گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کو یاد رہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے صرف خدا کی کتابوں کی تحریف نہیں کی، بلکہ اپنے مذہب کو ترقی دینے کے لیے افتراء اور مفتریانہ تحریروں میں ہر ایک قوم سے سبقت لے گئے۔ چونکہ ان لوگوں کے پاس وہ نور نہیں جو سچائی کی تائید میں آسمان سے اترتا اور سچے مذہب کو اپنی متواتر شہادتوں سے دنیا میں ایک صریح امتیاز بخشتا ہے، اس لیے یہ لوگ ان باتوں کے لیے مجبور ہوئے کہ لوگوں کو ایک زندہ مذہب یعنی اسلام سے بیزار کرنے کے لیے طرح طرح کے افتراؤں اور مکروں اور فریبوں اور دھوکہ دہی اور محض جعلی اور بناوٹی باتوں سے کام لیا جاوے۔ اے عزیز، یہ لوگ سیاہ دل لوگ ہیں جن کو خدا کا خوف نہیں، اور جن کے منصوبے دن رات اسی کوشش میں ہیں کہ کسی طرح لوگ تاریکی سے پیار کریں اور روشنی کو چھوڑ دیں۔ میں سخت تعجب میں ہوں کہ آپ ایسے شخص کی تحریروں سے کیوں متاثر ہوئے۔ یہ لوگ ان ساحروں سے بڑھ کر ہیں جنہوں نے موسیٰ نبی کے سامنے رسیوں کے سام بنا کر دکھا دیے تھے، مگر چونکہ موسیٰ خدا کا نبی تھا اس لیے اس کا عصا ان تمام سانپوں کو نگل گیا۔ اسی طرح قرآن شریف خدا تعالیٰ کا عصا ہے، وہ دن بدن رسیوں کے سانپوں کو نگلتا جاتا ہے، اور وہ دن آتا ہے بلکہ نزدیک ہے کہ ان رسیوں کے سانپوں کا نام و نشان نہیں رہے گا۔ صاحب یا نبی الاسلام نے اگر یہ کوشش کی ہے کہ قرآن شریف فلاں فلاں قصوں یا کتابوں سے بنایا گیا ہے، یہ کوشش اس کی اس کوشش کے ہزارم حصے پر بھی نہیں جو ایک فاضل یہودی نے انجیل کی اصلیت دریافت کرنے کے لیے کی ہے. اس فاضل نے اپنے خیال میں اس بات کو ثابت کر دیا ہے کہ انجیل کی اخلاقی تعلیم یہودیوں کی کتاب تالموت اور بعض اور چند بنی اسرائیل کی کتابوں سے لی گئی ہے, اور یہ چوری اس قدر صریح طور پر عمل میں آئی ہے کہ عبارتوں کی عبارتیں بعین ہی نقل کر دی گئی ہیں. اور اس فاضل نے دکھلا دیا ہے کہ در حقیقت انجیل مجموعہ مال مسروقہ ہے. در حقیقت اس نے حد کر دی, اور خاص کر پہاڑی تعلیم کو جس پر عیسائیوں کو بہت کچھ ناز ہے تالموت سے اخذ کرنا لفظ بلفظ ثابت کر دیا ہے, اور دکھلا دیا ہے کہ یہ تالموت کی عبارتیں اور فکریں ہیں. اور ایسا ہی دوسری کتابوں سے وہ مسروقہ عبارتیں نقل کر کے لوگوں کو حیرت میں ڈال دیا ہے. چنانچہ خود یورپ کے محقق بھی اس طرف دلچسپی سے متوجہ ہو گئے ہیں. اور ان دنوں میں میں نے ایک ہندو کا رسالہ دیکھا ہے جس نے یہ کوشش کی ہے کہ انجیل بدھ کی تعلیم کا سرقہ ہے, اور بدھ کی اخلاقی تعلیم کو پیش کر کے اس کا ثبوت دینا چاہا ہے. اور عجیب تر یہ کہ بدھ لوگوں میں وہی قصہ شیطان کا مشہور ہے جو اس کو آزمانے کے لیے کئی جگہ لیے پھرا. بس ہر ایک کو یہ خیال دل میں لانے کا حق ہے کہ تھوڑے سے تغیر سے وہی قصہ انجیل میں بھی بطور سرقہ داخل کر دیا گیا ہے. یہ بات بھی ثابت شدہ ہے کہ ضرور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہندوستان میں آئے تھے, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر سری نگر کشمیر میں موجود ہے, جس کو ہم نے دلائل سے ثابت کیا ہے. اس صورت میں ایسے معترضین کو اور بھی حق پیدا ہوتا ہے کہ وہ ایسا خیال کریں کہ اناجیل موجودہ دراصل بدھ مذہب کا ایک خاکہ ہے. یہ شہادتیں اس قدر گزر چکی ہیں کہ اب مخفی نہیں ہو سکتی. ایک اور امر تعجب انگیز ہے کہ یوز آصف کی قدیم کتاب, جس کی نسبت اکثر محقق انگریزوں کے بھی یہ خیالات ہیں کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے بھی پہلے شائع ہو چکی ہے, جس کے ترجمے تمام ممالک یورپ میں ہو چکے ہیں, انجیل کو اس کے اکثر مقامات سے ایسا توارد ہے کہ بہت سی عبارتیں باہم ملتی ہیں, اور جو انجیلوں میں بعض مثالیں موجود ہیں وہی مثالیں انہی الفاظ کے ساتھ اس کتاب میں بھی موجود ہیں. اگر ایک شخص ایسا جاہل ہو کہ گویا اندھا ہو, وہ بھی اس کتاب کو دیکھ کر یقین کرے گا کہ انجیل اس میں سے چرائی گئی ہے. بعض لوگوں کی یہ رائے ہے کہ یہ کتاب گوتم بدھ کی ہے, اور اول سنسکرت میں تھی اور پھر دوسری زبانوں میں ترجمے ہوئے. چنانچہ بعض محقق انگریز بھی اس بات کے قائل ہیں, مگر اس بات کے ماننے سے انجیل کا کچھ باقی نہیں رہتا, اور نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ اپنی تمام تعلیم میں چور ثابت ہوتے ہیں. کتاب موجود ہے جو چاہے دیکھ لے, مگر ہماری رائے تو یہ ہے کہ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ انجیل ہے جو ہندوستان کے سفر میں لکھی گئی. اور ہم نے بہت سے دلائل سے اس بات کو ثابت بھی کر دیا ہے کہ یہ در حقیقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی انجیل ہے, اور دوسری انجیلوں سے زیادہ پاک و صاف ہے. مگر وہ بعض محقق انگریز جو اس کتاب کو بدھ کی کتاب ٹھہراتے ہیں, وہ اپنے پاؤں پر آپ تبر مارتے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سارق قرار دیتے ہیں. اب یہ بھی یاد رہے کہ پادریوں کی مذہبی کتابوں کا ذخیرہ ایک ایسا ردی ذخیرہ ہے جو نہایت قابل شرم ہے. وہ لوگ صرف اپنی ہی اٹکل سے بعض کتابوں کو آسمانی ٹھہراتے ہیں اور بعض کو جعلی قرار دیتے ہیں. چنانچہ ان کے نزدیک یہ چار انجیلیں اصلی ہیں اور باقی جو 56 کے قریب ہیں جعلی ہیں, مگر محض گمان اور شک کے رو سے, نہ کسی مستحکم دلیل پر اس خیال کی بنا ہے. کیونکہ مروجہ انجیلوں اور دوسری انجیلوں میں بہت تناقض ہیں, اس لیے اپنے گھر میں ہی یہ فیصلہ کر لیا ہے, اور محققین کی یہی رائے ہے کہ کچھ نہیں کہہ سکتے کہ یہ انجیلیں جعلی ہیں یا وہ جعلی ہیں۔ اسی لیے شاہ ایڈورڈ کیسر کے تخت نشینی کی تقریب پر لنڈن کے پادریوں نے وہ تمام کتابیں جن کو یہ لوگ جعلی تصور کرتے ہیں ان چار انجیلوں کے ساتھ ایک ہی جلد میں مجلد کر کے مبارکبادی کے طور پر بطور نظر پیش کی تھیں، اور اس مجموعے کی ایک جلد ہمارے پاس بھی ہے۔ بس غور کا مقام ہے کہ اگر در حقیقت وہ کتابیں گندی اور جعلی اور ناپاک ہوتی تو پھر پاک اور ناپاک دونوں کو ایک جلد میں مجلد کرنا کس قدر گناہ کی بات تھی۔ بلکہ اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ دلی اطمینان سے نہ کسی کتاب کو جعلی کہہ سکتے ہیں نہ اصلی ٹھہرا سکتے ہیں۔ اپنی اپنی رائے ہیں، اور سخت تعصب کی وجہ سے وہ انجیلیں جو قرآن شریف کے مطابق ہیں ان کو یہ لوگ جعلی قرار دیتے ہیں۔ چنانچہ برنباس کی انجیل جس میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت پیش گوئی ہے وہ اسی وجہ سے جعلی قرار دی گئی ہے کہ اس میں کھلے کھلے طور پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی موجود ہے۔ چنانچہ سیل صاحب نے اپنی تفسیر میں اس قصے کو بھی لکھا ہے کہ ایک عیسائی راہب اسی انجیل کو دیکھ کر مسلمان ہو گیا تھا۔ غرض یہ بات خوب یاد رکھنی چاہیے کہ یہ لوگ جس کتاب کی نسبت کہتے ہیں کہ یہ جعلی ہے یا جھوٹا قصہ ہے، ایسی باتیں صرف دو خیال سے ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ وہ قصہ یا وہ کتاب اناجیل مروجہ کے مخالف ہوتی ہے، دوسرے یہ کہ وہ قصہ یا وہ کتاب قرآن شریف سے کسی قدر مطابق ہوتی ہے۔ اور بعض شریر اور سیاہ دل انسان ایسی کوشش کرتے ہیں کہ اول اصول مسلمہ کے طور پر یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جعلی کتابیں ہیں۔ حاشیہ، عیسائی مذہب میں دین کی حمایت کے لیے ہر ایک قسم کا افتراء کرنا اور جھوٹ جائز بلکہ موجب ثواب ہے، دیکھو پولوس کا قول۔ حاشیہ ختم۔ اور پھر کہتے ہیں کہ قرآن شریف میں ان کا قصہ درج ہے، اور اس طرح پر نادان لوگوں کو دھوکے میں ڈالتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ اس زمانے کے نوشتوں کا جعلی یا اصلی ثابت کرنا بجز خدا کی وحی کے اور کسی کا کام نہ تھا، بس خدا کی وحی کا جس کسی قصے سے توارد ہوا وہ سچا ہے، گو بعض نادان انسان اس کو جھوٹا قصہ قرار دیتے ہیں، اور جس واقعے کی خدا کی وحی نے تکذیب کی وہ جھوٹا ہے اگرچہ بعض انسان اس کو سچا قرار دیتے ہوں۔ اور قرآن شریف کی نسبت یہ گمان کرنا کہ ان مشہور قصوں یا افسانوں یا کتبوں یا اناجیل سے بنایا گیا ہے نہایت قابل شرم جہالت ہے۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ خدا کی کتاب کا کسی گزشتہ مضمون سے توارد ہو جائے؟ چنانچہ ہندوؤں کے وید جو اس زمانے میں مخفی تھے ان کی کئی سچائیاں قرآن شریف میں پائی جاتی ہیں۔ بس کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وید بھی پڑھا تھا؟ اناجیل کا ذخیرہ جو چھاپا خانے کے ذریعے سے اب ملا ہے، عرب میں کوئی ان کو جانتا بھی نہ تھا، اور عرب کے لوگ محض امی تھے، اور اگر اس ملک میں شاذ و نادر کے طور پر کوئی عیسائی بھی تھا وہ بھی اپنے مذہب کی کوئی وسیع واقفیت نہیں رکھتا تھا۔ حاشیہ، پادری فنڈل صاحب نے اپنی کتاب میزان الحق میں اس بات کو قبول کر لیا ہے کہ عرب کے عیسائی بھی وحشیوں کی طرح تھے اور بے خبر تھے۔ حاشیہ ختم۔ تو پھر یہ الزام کہ گویا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سرقہ کے طور پر ان کتابوں سے وہ مضمون لیے تھے ایک لانتی خیال ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم محض امی تھے، آپ عربی بھی نہیں پڑھ سکتے تھے، چے جائے کہ یونانی یا عبرانی۔ یہ بارے ثبوت ہمارے مخالفوں کے ذمے ہے کہ اس زمانے کی کوئی پرانی کتاب پیش کریں جس سے مطالب اخذ کیے گئے۔ اگر فرض محال کے طور پر قرآن شریف میں سرکہ کے ذریعے سے کوئی مضمون ہوتا تو عرب کے عیسائی لوگ جو اسلام کے سخت دشمن تھے فی الفور شور مچاتے کہ ہم سے سن کر ایسا مضمون لکھا ہے۔ یاد رہے کہ دنیا میں صرف قرآن شریف ہی ایک ایسی کتاب ہے جس کی طرف سے معجزہ ہونے کا دعویٰ پیش ہوا۔ حاشیہ، قرآن شریف نے تو اپنی نسبت معجزہ اور بے مثل ہونے کا دعویٰ کر کے اپنی بریت اس طرح ثابت کر دی کہ بلند آواز سے کہہ دیا کہ اگر کوئی اس کو انسانی کلام سمجھتا ہے تو وہ جواب دے، لیکن تمام مخالف خاموش رہے۔ مگر انجیل کو تو اسی زمانے میں یہودیوں نے مسروقہ قرار دیا تھا، اور نہ انجیل نے دعویٰ کیا کہ انسان ایسی انجیل بنانے پر قادر نہیں۔ بس مسروقہ ہونے کے شکوک انجیل پر عائد ہو سکتے ہیں، نہ قرآن شریف پر، کیونکہ قرآن کا تو دعویٰ ہے کہ انسان ایسا قرآن بنانے پر قادر نہیں، اور تمام مخالفین نے چپ رہ کر اس دعویٰ کا سچا ہونا ثابت کر دیا۔ حاشیہ ختم۔ اور بڑے زور سے یہ دعویٰ کیا گیا کہ اس کی خبریں اور اس کے قصے سب غیب گوئی ہیں، اور آئندہ کی خبریں بھی قیامت تک اس میں درج ہیں، اور وہ اپنی فصاحت و بلاغت کے روز سے بھی معجزہ ہے۔ بس عیسائیوں کے لیے اس وقت یہ بات نہایت سہل تھی کہ وہ بعض قصے نکال کر پیش کرتے کہ ان کتابوں سے قرآن شریف نے چوری کی ہے، اس صورت میں اسلام کا تمام کاروبار سرد ہو جاتا۔ مگر اب تو بعد از مرگ واویلا ہے، عقل ہرگز ہرگز قبول نہیں کر سکتی کہ اگر عرب کے عیسائیوں کے پاس در حقیقت ایسی کتابیں موجود تھیں جن کی نسبت گمان ہو سکتا تھا کہ ان کتابوں سے قرآن شریف نے قصے لیے ہیں، خواہ وہ کتابیں اصلی تھیں یا فرضی تھیں، تو عیسائی اس پردہ داری سے چپ رہتے۔ بس بلا شبہ قرآن شریف کا سارا مضمون وحی الہی سے ہے، اور وہ وحی ایسا عظیم الشان معجزہ تھا کہ اس کی نظیر کوئی شخص پیش نہ کر سکا۔ اور سوچنے کا مقام ہے کہ جو شخص دوسری کتابوں کا چور ہو اور خود مضمون بناوے اور جانتا ہو کہ فلاں فلاں کتاب سے میں نے یہ مضمون لیا ہے اور غیب کی باتیں نہیں ہیں، اس کو کب جرأت اور حوصلہ ہو سکتا ہے کہ تمام جہان کو مقابلہ کے لیے بلاوے، اور پھر کوئی بھی مقابلہ نہ کرے اور کوئی اس کی پردہ دری پر قادر نہ ہو۔ اصل بات یہ ہے کہ عیسائی قرآن شریف پر بہت ہی ناراض ہیں، اور ناراض ہونے کی وجہ یہی ہے کہ قرآن شریف نے تمام پروبال عیسائی مذہب کے توڑ دیے ہیں، ایک انسان کا خدا بننا باطل کر کے دکھلا دیا، چلیوی عقیدے کو پاش پاش کر دیا، اور انجیل کی وہ تعلیم جس پر عیسائیوں کو ناز تھا نہایت درجہ ناقص اور نکمہ ہونا اس کا بپایہ ثبوت پہنچا دیا۔ تو پھر عیسائیوں کا جوش ضرور نفسانیت کی وجہ سے ہونا چاہیے تھا، بس جو کچھ وہ افتراء کریں تھوڑا ہے۔ جو شخص مسلمان ہو کر پھر عیسائی بننا چاہے اس کی ایسی ہی مثال ہے جیسے کوئی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کر اور بالغ ہو کر پھر یہ چاہے کہ ماں کے پیٹ میں داخل ہو جائے اور وہی نطفہ بن جائے جو پہلے تھا۔ مجھے تعجب ہے کہ عیسائیوں کو کس بات پر ناز ہے، اگر ان کا خدا ہے تو وہ وہی ہے جو مدت ہوئی کہ مر گیا اور سری نگر محلہ خانیار کشمیر میں اس کی قبر ہے، اور اگر اس کے معجزات ہیں تو وہ دوسرے نبیوں سے بڑھ کر نہیں ہیں، بلکہ الیاس نبی کے معجزات اس سے بہت زیادہ ہیں، اور بموجب بیان یہودیوں کے اس سے کوئی معجزہ نہیں ہوا، محض فریب اور مکر تھا۔ حاشیہ، یہودیوں کے اس بیان کی خود حضرت مسیح کے قول میں تائید پائی جاتی ہے، کیونکہ حضرت مسیح انجیل میں فرماتے ہیں کہ اس زمانے کے حرام کار مجھ سے نشان مانگتے ہیں उनको कोई निशान नहीं दिखलाया जाएगा। पर जाहिर है कि अगर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कोई मौजज़ा यहूदियों को दिखलाया होता तो ज़रूर वो यहूदियों की इस दरख्वास्त के वक्त उन मौजज़ात का हवाला देते। हाशिया ख़त्म। और पेशगोइयों का ये हाल है जो अक्सर झूठी निकली हैं। क्या 12 हवारियों को वादे के मुवाफिक 12 तख्त बहिश्त में नसीब हो गए? कोई पादरी साहिब तो जवाब दें। क्या दुनिया की बादशाहत हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को उनकी इस पेशगोई के मुवाफिक मिल गई जिसके लिए हथियार भी खरीदे गए थे? कोई तो बोले। और क्या उसी ज़माने में हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम अपने दावे के मुवाफिक आसमान से उतर आए? मैं कहता हूँ उतरना क्या, उनको तो आसमान पर जाना ही नसीब नहीं हुआ। यही राय यूरोप के मुहक्किक उलमा की भी है, बल्कि वो सलीब पर से नीम मुर्दा होकर बच गए और फिर पोशीदा तौर पर भागकर हिंदुस्तान की राह से कश्मीर में पहुंचे और वहीं फौत हुए। हाशिया, जो लोग मुसलमान कहलाकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को माँ जिसमे अंसरी आसमान पर पहुंचाते हैं, वो कुरान शरीफ के बरखिलाफ एक लघव बात मुंह पर लाते हैं। कुरान शरीफ तो आयत फलम्मा तवफ्फैतनी अलमाइदा 118 में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मौत जाहिर करता है और आयत कुल सुबहान रब्बी हल कुंतु इल्ला बशर रसूला बनी इसराइल 94 में इंसान का माँ जिसमें अंसरी आसमान पर जाना मुमतने करार देता है। फिर ये कैसी जहालत है कि कलाम इलाही के मुखालिफ अकीदा रखते हैं। तवफ़ी के ये माना करना कि माँ जिसमें अंसरी आसमान पर उठाए जाना, इससे बढ़कर कोई जहालत नहीं होगी। अव्वल तो किसी किताब लुगत में तवफ़ी के ये माना नहीं लिखे कि माँ जिसमें अंसरी आसमान पर उठाया जाना। फिर माँ सवाय इसके, जबकि आयत फलम्मा तवफ्फैतनी कयामत के मुतल्लिक है, यानी कयामत को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खुदा ताला को ये जवाब देंगे, तो इससे लाजिम आता है कि कयामत तो आ जाएगी मगर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नहीं मरेंगे। और मरने से पहले ही माँ जिसमें अंसरी खुदा के सामने पेश हो जाएंगे। कुरान शरीफ की ये तहरीफ करना यहूदियों से बढ़कर कदम है। हाशिया ख़त्म। फिर तालीम का ये हाल है कि कता नज़र इससे कि इस पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया है इंसानी कवा की तमाम शाखों में से सिर्फ एक शाख हिल्म और दरगुजर पर इंजील की तालीम जोर देती है और बाकी शाखों का खून किया है। हालांकि हर एक शख्स समझ सकता है कि जो कुछ इंसान को कुदरत कादिर ने अता किया है कोई चीज़ उसमें से बेकार नहीं है और हर एक इंसानी कुव्वत अपनी अपनी जगह पर ऐन मसलहत से पैदा की गई है। और जैसे किसी वक्त और किसी महल पर हिल्म और दरगुजर उम्दा अखलाक में से समझे जाते हैं, ऐसा ही किसी वक्त गैरत और इंतकाम और मुजरिम को सज़ा देना अखलाक फाजला में से शुमार किया जाता है। न हमेशा दरगुजर और अफफ करीन मसलहत है और न हमेशा सज़ा, और इंतकाम मसलहत के मुताबिक है। यही कुरानी तालीम है, जैसा कि अल्लाह ताला फरमाता है, जज़ाउ सय्यातिन सय्यातुम मिस्लुहा फमन अफा व असलहा फ अजरहू अलल्लाह, सूरह शूरा आयत 41। यानी बदी की सज़ा उसी कदर बदी है जिस कदर बदी की गई, मगर जो कोई अफफ करे और इस अफफ में कोई इस्लाह मकसूद हो तो उसका अजर खुदा के पास है। हाशिया, कुरान शरीफ ने बेफायदा अफफ और दरगुजर को जायज़ नहीं रखा क्योंकि इससे इंसानी अखलाक बिगड़ते हैं اور شیرازہ نظام درہم برہم ہو جاتا ہے، بلکہ اس عفو کی اجازت دی ہے جس سے کوئی اصلاح ہو سکے۔ حاشیہ ختم۔ یہ تو قرآن شریف کی تعلیم ہے، مگر انجیل میں بغیر کسی شرط کے ہر ایک جگہ عفو اور درگزر کی ترغیب دی گئی ہے، اور انسانی دوسرے مسائل کو جن پر تمام سلسلہ تمدن کا چل رہا ہے پامال کر دیا ہے، اور انسانی قوا کے درخت کی تمام شاخوں میں سے صرف ایک شاخ کے بڑھنے پر زور دیا ہے، اور باقی شاخوں کی رعایت قطعاً ترک کر دی گئی ہے۔ پھر تعجب ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود اخلاقی تعلیم پر عمل نہیں کیا، انجیر کے درخت کو بغیر پھل کے دیکھ کر اس پر بد دعا کی، اور دوسروں کو دعا کرنا سکھلایا، اور دوسروں کو یہ بھی حکم دیا کہ تم کسی کو احمق مت کہو، مگر خود اس قدر بد زبانی میں بڑھ گئے کہ یہودی بزرگوں کو ولد الحرام تک کہہ دیا، اور ہر ایک واز میں یہودی علماء کو سخت سخت گالیاں دیں اور برے برے ان کے نام رکھے۔ اخلاقی معلم کا فرض ہے کہ پہلے آپ اخلاق کریمہ دکھلاوے۔ بس کیا ایسی تعلیم ناقص جس پر انہوں نے آپ بھی عمل نہ کیا خدا تعالیٰ کی طرف سے ہو سکتی ہے؟ پاک اور کامل تعلیم قرآن شریف کی ہے، جو انسانی درخت کی ہر ایک شاخ کی پرورش کرتی ہے، اور قرآن شریف صرف ایک پہلو پر زور نہیں ڈالتا، بلکہ کبھی تو عفو اور درگزر کی تعلیم دیتا ہے، مگر اس شرط سے کہ عفو کرنا قرین مصلحت ہو، اور کبھی مناسب محل اور وقت کے مجرم کو سزا دینے کے لیے فرماتا ہے۔ پس در حقیقت قرآن شریف خدا تعالیٰ کے اس قانون قدرت کی تصویر ہے جو ہمیشہ ہماری نظر کے سامنے ہے۔ یہ بات نہایت معقول ہے کہ خدا کا قول اور فعل دونوں مطابق ہونے چاہیے، یعنی جس رنگ اور طرز پر دنیا میں خدا تعالیٰ کا فعل نظر آتا ہے، ضرور ہے کہ خدا تعالیٰ کی سچی کتاب اپنے فعل کے مطابق تعلیم کرے، نہ یہ کہ فعل سے کچھ اور ظاہر ہو اور قول سے کچھ اور ظاہر ہو۔ خدا تعالیٰ کے فعل میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیشہ نرمی اور درگزر نہیں، بلکہ وہ مجرموں کو طرح طرح کے عذابوں سے سزایاب بھی کرتا ہے۔ ایسے عذابوں کا پہلی کتابوں میں بھی ذکر ہے۔ ہمارا خدا صرف حلیم خدا نہیں، بلکہ وہ حکیم بھی ہے، اور اس کا قہر بھی عظیم ہے۔ سچی کتاب وہ کتاب ہے جو اس کے قانون قدرت کے مطابق ہے، اور سچا قول الہی وہ ہے جو اس کے فعل کے مخالف نہیں۔ ہم نے کبھی مشاہدہ نہیں کیا کہ خدا نے اپنی مخلوق کے ساتھ ہمیشہ حلم اور درگزر کا معاملہ کیا ہو اور کوئی عذاب نہ آیا ہو۔ اب بھی ناپاک طبع لوگوں کے لیے خدا تعالیٰ نے میرے ذریعے سے ایک عظیم الشان اور ہیبت ناک زلزلے کی خبر دے رکھی ہے جو ان کو ہلاک کرے گا، اور طاعون بھی ابھی دور نہیں ہوئی۔ پہلے اس سے نوح علیہ السلام کی قوم کا کیا حل ہوا، لوط علیہ السلام کی قوم کو کیا پیش آیا؟ سو یقیناً سمجھو کہ شریعت کا ماحصل تخلق بے اخلاق اللہ ہے، یعنی خدائے عز و جل کے اخلاق اپنے اندر حاصل کرنا، یہی کمال نفس ہے۔ اگر ہم یہ چاہیں کہ خدا سے بھی بڑھ کر کوئی نیک خلق ہم میں پیدا ہو، تو یہ بے ایمانی اور پلید رنگ کی گستاخی ہے، اور خدا کے اخلاق پر ایک اعتراض ہے۔ اور پھر ایک اور بات پر بھی غور کرو کہ خدا کا قدیم سے قانون قدرت ہے کہ وہ توبہ اور استغفار سے گناہ معاف کرتا ہے، اور نیک لوگوں کی شفاعت کے طور پر دعا بھی قبول کرتا ہے، مگر یہ ہم نے خدا کے قانون قدرت میں کبھی نہیں دیکھا کہ زید اپنے سر پر پتھر مارے اور اس سے بکر کی درد سر جاتی رہے۔ پھر ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ مسیح کی خودکشی سے دوسروں کی اندرونی بیماری کا دور ہونا کس قانون پر مبنی ہے، اور وہ کون سا فلسفہ ہے جسے ہم معلوم کر سکیں کہ مسیح کا خون کسی دوسرے کی اندرونی ناپاکی کو دور کر سکتا ہے، بلکہ مشاہدہ اس کے برخلاف گواہی دیتا ہے۔ کیونکہ جب تک مسیح نے خودکشی کا ارادہ نہیں کیا تھا، تب تک عیسائیوں میں نیک چلنی اور خدا پرستی کا مادہ تھا، مگر صلیب کے بعد تو جیسے ایک بند ٹوٹ کر ہر ایک طرف دریا کا پانی پھیل جاتا ہے۔ یہی عیسائیوں کے نفسانی جوشوں کا حال ہوا۔ کچھ شک نہیں کہ اگر یہ خودکشی مسیح سے بل ارادہ ظہور میں آئی تھی تو بہت بے جا کام کیا۔ اگر وہی زندگی واعظ و نصیحت میں صرف کرتا تو مخلوق خدا کو فائدہ پہنچتا۔ اس بے جا حرکت سے دوسروں کو کیا فائدہ ہوا؟ ہاں، اگر مسیح خودکشی کے بعد زندہ ہو کر یہودیوں کے روبرو آسمان پر چڑھ جاتا تو اس سے یہودی ایمان لے آتے، مگر اب تو یہودیوں اور تمام عقل مندوں کے نزدیک مسیح کا آسمان پر چڑھنا محض ایک فسانہ اور گپ ہے۔ اور پھر تثلیث کا عقیدہ بھی ایک عجیب عقیدہ ہے۔ کیا کسی نے سنا ہے کہ مستقل طور پر اور کامل طور پر تین بھی ہوں اور ایک بھی ہو، اور ایک بھی کامل خدا اور تین بھی کامل خدا ہو؟ عیسائی مذہب بھی عجیب مذہب ہے کہ ہر ایک بات میں غلطی اور ہر ایک امر میں لغزش ہے، اور پھر باوجود ان تمام تاریکیوں کے آئندہ زمانے کے لیے وحی اور الہام پر مہر لگ گئی ہے، اور اب ان تمام اناجیل کی غلطیوں کا فیصلہ حسب اعتقاد عیسائیوں کی وحی جدید کی روح سے تو غیر ممکن ہے، کیونکہ ان کے عقیدے کے موافق اب وحی آگے نہیں بلکہ پیچھے رہ گئی ہے۔ اب تمام مدار صرف اپنی اپنی رائے پر ہے، جو جہالت اور تاریکی سے مبرہ نہیں، اور ان کی انجیلیں اس قدر بےہودگیوں کا مجموعہ ہیں جو ان کا شمار کرنا غیر ممکن ہے۔ مثلاً ایک عاجز انسان کو خدا بنانا اور دوسروں کے گناہوں کی سزا میں اس کے لیے صلیب تجویز کرنا اور تین دن تک اس کو دوزخ میں بھیجنا، اور پھر ایک طرف خدا بنانا اور ایک طرف کمزوری اور دروغ گوئی کی عادت کو اس کی طرف منسوب کرنا۔ چنانچہ انجیلوں میں بہت سے ایسے کلمات پائے جاتے ہیں جن سے نعوذ باللہ حضرت مسیح کا دروغ گو ہونا ثابت ہوتا ہے۔ مثلاً وہ ایک چور کو وعدہ دیتے ہیں کہ آج بہشت میں تو میرے ساتھ روزہ کھولے گا، اور ایک طرف وہ خلاف وعدہ اسی دن دوزخ میں جاتے ہیں اور تین دن دوزخ میں ہی رہتے ہیں۔ ایسا ہی انجیلوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ شیطان آزمائش کے لیے مسیح کو کئی جگہ لیے پھرا۔ یہ عجیب بات ہے کہ مسیح خدا بن کر بھی شیطان کی آزمائش سے نہ بچ سکا، اور شیطان کو خدا کی آزمائش کی جرت ہو گئی۔ یہ انجیل کا فلسفہ تمام دنیا سے نرالا ہے۔ اگر در حقیقت شیطان مسیح کے پاس آیا تھا تو مسیح کے لیے بڑا عمدہ موقع تھا کہ یہودیوں کو شیطان دکھلا دیتا، کیونکہ یہودی حضرت مسیح کی نبوت کے سخت انکاری تھے۔ وجہ یہ کہ ملاکی نبی کی کتاب میں سچے مسیح کی یہ علامت لکھی تھی کہ اس سے پہلے الیاس نبی دوبارہ دنیا میں آئے گا۔ حاشیہ: اس زمانے میں یہودی لوگ الیاس نبی کے دنیا میں دوبارہ آنے اور آسمان سے اترنے کے ایسے ہی منتظر تھے جیسے کہ آج کل ہمارے سادہ طبع مولوی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان سے اترنے کے منتظر ہیں، مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ملاکی نبی کی اس پیشگوئی کی تاویل کرنی پڑی۔ اسی وجہ سے یہودی اب تک ان کو سچا نبی نہیں جانتے کہ الیاس آسمان سے نہیں اترا۔ اس عقیدے کی وجہ سے یہودی تو واصل جہنم ہوئے، اب اسی طمع خام میں مسلمان گرفتار ہیں۔ یہ سراسر یہودیوں کا رنگ ہے۔ خیر، اس سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیشگوئی پوری ہو گئی۔ حاشیہ ختم۔ پس چونکہ الیاس نبی دوبارہ دنیا میں نہ آیا، اس لیے یہودی اب تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مفتری اور مکار کہتے ہیں۔ یہ یہودیوں کی ایسی حجت ہے کہ عیسائیوں کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں، اور شیطان کا مسیح کے پاس آنا یہ بھی یہودیوں کے نزدیک مجنونانہ خیال ہے۔ اکثر مجانین ایسی خوابیں دیکھا کرتے ہیں۔ یہ مرض کابوس کی ایک قسم ہے، اس جگہ ایک محقق انگریز نے یہ تاویل کی ہے کہ شیطان کے آنے سے مراد یہ ہے کہ مسیح کو تین مرتبہ شیطانی الہام ہوا تھا، مگر مسیح شیطانی الہام سے متاثر نہیں ہوا۔ ایک شیطانی الہاموں میں سے یہ تھا کہ مسیح کے دل میں شیطان کی طرف سے یہ ڈالا گیا کہ وہ خدا کو چھوڑ دے اور محض شیطان کے تابع ہو جائے، مگر تعجب کہ شیطان خدا کے بیٹے پر مسلط ہوا اور دنیا کی طرف اس کو رجوع دیا، حالانکہ وہ خدا کا بیٹا کہلاتا ہے، پھر خدا ہونے کے برخلاف وہ مرتا ہے، کیا خدا بھی مرا کرتا ہے؟ اور اگر محض انسان مرا ہے تو پھر کیوں یہ دعویٰ ہے کہ ابن اللہ نے انسانوں کے لیے جان دی، اور پھر وہ ابن اللہ کہلا کر قیامت کے وقت سے بھی بے خبر ہے، جیسا کہ مسیح کا اقرار انجیل میں موجود ہے کہ وہ باوجود ابن اللہ ہونے کے یہ نہیں جانتا کہ قیامت کب آئے گی، باوجود خدا کہلانے کے قیامت کے علم سے بے خبر ہونا کس قدر بےہودہ بات ہے، بلکہ قیامت تو دور ہے، اس کو تو یہ خبر بھی نہ تھی کہ جس درخت انجیر کی طرف چلا اس پر کوئی پھل نہیں۔ اب ہم اصل امر کی طرف رجوع کر کے مختصر طور پر بیان کرتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی ایک وحی اگر کسی گزشتہ قصے یا کتاب کے مطابق آ جائے یا پوری مطابق نہ ہو، یا فرض کرو کہ وہ قصہ یا وہ کتاب لوگوں کی نظر میں ایک فرضی کتاب یا فرضی قصہ ہے، تو اس سے خدا تعالیٰ کی وحی پر کوئی حملہ نہیں ہو سکتا۔ جن کتابوں کا نام عیسائی لوگ تاریخی کتابیں رکھتے یا آسمانی وحی کہتے ہیں، یہ تمام بے بنیاد باتیں ہیں جن کا کوئی ثبوت نہیں، اور کوئی کتاب ان کی شکوک و شبہات کے گند سے خالی نہیں، اور جن کتابوں کو وہ جعلی اور فرضی کہتے ہیں ممکن ہے کہ وہ جعلی نہ ہوں، اور جن کتابوں کو وہ صحیح مانتے ہیں ممکن ہے وہ جعلی ہوں۔ خدا تعالیٰ کی کتاب ان کی مطابقت یا مخالفت کی محتاج نہیں ہے۔ خدا تعالیٰ کی سچی کتاب کا یہ معیار نہیں ہے کہ ایسی کتابوں کی مطابقت یا مخالفت دیکھی جائے۔ عیسائیوں کی کسی کتاب کو جعلی کہنا ایسا امر نہیں ہے کہ جو جوڈیشل تحقیقات سے ثابت ہو چکا ہے، اور نہ ان کا کسی کتاب کو صحیح کہنا کسی باضابطہ ثبوت پر مبنی ہے، نری اٹکلیں اور خیالات ہیں۔ لہذا ان کے یہ بےہودہ خیالات خدا کی کتاب کے معیار نہیں ہو سکتے، بلکہ معیار یہ ہے کہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کتاب خدا کے قانون قدرت اور کبھی معجزات سے اپنا منجانب اللہ ہونا ثابت کرتی ہے یا نہیں۔ حاشیہ، دنیا میں ایک قرآن ہی ہے جس نے خدا کی ذات اور صفات کو خدا کے اس قانون قدرت کے مطابق ظاہر فرمایا ہے، جو خدا تعالیٰ کے فعل سے دنیا میں پایا جاتا ہے، اور جو انسانی فطرت اور انسانی ضمیر میں منقوش ہے۔ عیسائی صاحبوں کا خدا صرف انجیل کے ورقوں میں محبوس ہے، اور جس تک انجیل نہیں پہنچی وہ اس خدا سے بے خبر ہے، لیکن جس خدا کو قرآن پیش کرتا ہے اس سے کوئی شخص ذوی العقول میں سے بے خبر نہیں۔ اس لیے سچا خدا وہی خدا ہے جس کو قرآن نے پیش کیا ہے، جس کی شہادت انسانی فطرت اور قانون قدرت دے رہا ہے۔ حاشیہ ختم۔ ہمارے سید و مولا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے 3000 سے زیادہ معجزات ہوئے ہیں، اور پیشگوئیوں کا تو شمار نہیں، مگر ہمیں ضرورت نہیں کہ ان گزشتہ معجزات کو پیش کریں، بلکہ ایک عظیم الشان معجزہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ تمام نبیوں کی وحی منقطع ہو گئی اور معجزات نابود ہو گئے، اور ان کی امت خالی اور تہی دست ہے، صرف قصے ان لوگوں کے ہاتھ میں رہ گئے، مگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی منقطع نہیں ہوئی اور نہ معجزات منقطع ہوئے، بلکہ ہمیشہ بذریعہ کاملین امت جو شرف اتباع سے مشرف ہیں ظہور میں آتے ہیں۔ اسی وجہ سے مذہب اسلام ایک زندہ مذہب ہے اور اس کا خدا زندہ خدا ہے۔ چنانچہ اس زمانے میں بھی اس شہادت کے پیش کرنے کے لیے یہی بندہ حضرت عزت موجود ہے، اور اب تک میرے ہاتھ پر ہزارہا نشان تصدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کتاب اللہ کے بارے میں ظاہر ہو چکے ہیں، اور خدا تعالیٰ کے پاک مکالمے سے قریباً ہر روز مشرف ہوتا ہوں۔ اب ہوشیار ہو جاؤ اور سوچ کر دیکھ لو کہ جس حالت میں دنیا میں ہزارہا مذہب خدا تعالیٰ کی طرف سے منسوب کیے جاتے ہیں تو کیوں کر ثابت ہو کہ وہ در حقیقت من جانب اللہ ہیں؟ آخر سچے مذہب کے لیے کوئی تو مابہل امتیاز چاہیے، اور صرف معقولیت کا دعویٰ کسی مذہب کے من جانب اللہ ہونے پر دلیل نہیں ہو سکتی، کیونکہ معقول باتیں انسان بھی کر سکتا ہے، اور جو خدا محض انسانی دلائل سے پیدا ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہے، بلکہ خدا وہ ہے جو اپنے تئیں قوی نشانوں کے ساتھ آپ ظاہر کرتا ہے۔ وہ مذہب جو محض خدا کی طرف سے ہے، اس کے ثبوت کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ من جانب اللہ ہونے کے نشان اور خدائی مہر اپنے ساتھ رکھتا ہو، تا معلوم ہو کہ وہ خاص خدا تعالیٰ کے ہاتھ سے ہے۔ سو یہ مذہب اسلام ہے، وہ خدا جو پوشیدہ اور نہاں در نہاں ہے، اسی مذہب کے ذریعے سے اس کا پتہ لگتا ہے، اور اسی مذہب کے حقیقی پیروں پر وہ ظاہر ہوتا ہے جو در حقیقت سچا مذہب ہے۔ سچے مذہب پر خدا کا ہاتھ ہوتا ہے، اور خدا اس کے ذریعے سے ظاہر کرتا ہے کہ میں موجود ہوں۔ جن مذاہب کی محض قصوں پر بنا ہے وہ بت پرستی سے کم نہیں، ان مذاہب میں کوئی سچائی کی روح نہیں ہے۔ اگر خدا بھی زندہ ہے جیسا کہ پہلے تھا، اور اگر وہ اب بھی بولتا ہے اور سنتا ہے جیسا کہ پہلے تھا، تو کوئی وجہ معلوم نہیں ہوتی کہ وہ اس زمانے میں ایسا چپ ہو جائے کہ گویا موجود نہیں۔ اگر وہ اس زمانے میں بولتا نہیں تو یقیناً وہ اب سنتا بھی نہیں، گویا اب کچھ بھی نہیں۔ سو سچا مذہب وہی ہے جو اس زمانے میں بھی خدا کا سننا اور بولنا دونوں ثابت کرتا ہے۔ غرض سچے مذہب میں خدا تعالیٰ اپنے مکالمہ مخاطبہ سے اپنے وجود کی آپ خبر دیتا ہے۔ خدا شناسی ایک نہایت مشکل کام ہے، دنیا کے حکیموں اور فلاسفروں کا کام نہیں ہے جو خدا کا پتہ لگاویں، کیونکہ زمینوں اور آسمان کو دیکھ کر صرف یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس ترتیب محکم اور ابلغ کا کوئی ثانے ہونا چاہیے، مگر یہ تو ثابت نہیں ہوتا کہ فی الحقیقت وہ ثانے موجود بھی ہے اور ہونا چاہیے، اور ہے میں جو فرق ہے وہ ظاہر ہے۔ بس اس وجود کا واقعی طور پر پتہ دینے والا صرف قرآن شریف ہے، جو صرف خدا شناسی کی تاکید نہیں کرتا بلکہ آپ دکھلا دیتا ہے، اور کوئی کتاب آسمان کے نیچے ایسی نہیں ہے اس پوشیدہ وجود کا پتہ دے۔ مذہب سے غرض کیا ہے؟ بس یہی کہ خدا تعالیٰ کے وجود اور اس کی صفات کاملہ پر یقینی طور پر ایمان حاصل ہو کر نفسانی جذبات سے انسان نجات پا جاوے، اور خدا تعالیٰ سے ذاتی محبت پیدا ہو، کیونکہ در حقیقت وہی بہشت ہے جو عالم آخرت میں طرح طرح کے پیرایوں میں ظاہر ہوگا۔ اور حقیقی خدا سے بے خبر رہنا اور اس سے دور رہنا اور سچی محبت اس سے نہ رکھنا، در حقیقت یہی جہنم ہے جو عالم آخرت میں انواع و اقسام کے رنگوں میں ظاہر ہوگا۔ اور اصل مقصود اس راہ میں یہ ہے کہ اس خدا کی ہستی پر پورا یقین حاصل ہو اور پھر پوری محبت ہو۔ اب دیکھنا چاہیے کہ کون سا مذہب اور کون سی کتاب ہے جس کے ذریعے سے یہ غرض حاصل ہو سکتی ہے۔ انجیل تو صاف جواب دیتی ہے کہ مکالمہ اور مخاطبہ کا دروازہ بند ہے، اور یقین کرنے کی راہیں مسدود ہیں، اور جو کچھ ہوا وہ پہلے ہو چکا اور آگے کچھ نہیں۔ مگر تعجب کہ وہ خدا جو اب تک اس زمانے میں بھی سنتا ہے، وہ اس زمانے میں بولنے سے کیوں عاجز ہو گیا ہے؟ کیا ہم اس اعتقاد پر تسلی پکڑ سکتے ہیں کہ پہلے کسی زمانے میں وہ بولتا بھی تھا اور سنتا بھی تھا، مگر اب وہ صرف سنتا ہے مگر بولتا نہیں؟ ایسا خدا کس کام کا جو ایک انسان کی طرح جو بڈھا ہو کر بعض قوا اس کے بیکار ہو جاتے ہیں، امتداد زمانہ کی وجہ سے بعض قوا اس کے بھی بیکار ہو گئے، اور نیز ایسا خدا کس کام کا کہ جب تک ٹک ٹکی سے باندھ کر اس کو کوڑے نہ لگیں اور اس کے منہ پر نہ تھوکا جائے اور چند روز اس کو حوالات میں نہ رکھا جائے اور آخر اس کو صلیب پر نہ کھینچا جائے، تب تک وہ اپنے بندوں کے گناہ نہیں بخش سکتا۔ ہم تو ایسے خدا سے سخت بیزار ہیں جس پر ایک ذلیل قوم یہودیوں کی جو اپنی حکومت بھی کھو بیٹھی تھی غالب آ گئی۔ ہم اس خدا کو سچا خدا جانتے ہیں جس نے ایک مکہ کے غریب و بےکس کو اپنا نبی بنا کر اپنی قدرت اور غلبے کا جلوہ اسی زمانے میں تمام جہان کو دکھا دیا، یہاں تک کہ جب شاہ ایران نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گرفتاری کے لیے اپنے سپاہی بھیجے تو اس قادر خدا نے اپنے رسول کو فرمایا کہ سپاہیوں کو کہہ دے کہ آج رات میرے خدا نے تمہارے خداون کو قتل کر دیا ہے۔ اب دیکھنا چاہیے کہ ایک طرف ایک شخص خدائی کا دعویٰ کرتا ہے اور اخیر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ رومی کا ایک سپاہی اس کو گرفتار کر کے ایک دو گھنٹے میں جیل خانے میں ڈال دیتا ہے اور تمام رات کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتیں، اور دوسری طرف وہ مرد ہے کہ صرف رسالت کا دعویٰ کرتا ہے اور خدا اس کے مقابلے پر بادشاہوں کو ہلاک کرتا ہے۔ یہ مقولہ طالب حق کے لیے نہایت نافع ہے کہ یار غالب شو کہ تا غالب شوی۔ ہم ایسے مذہب کو کیا کریں جو مردہ مذہب ہے؟ ہم اس کتاب سے کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو مردہ کتاب ہے؟ اور ہمیں ایسا خدا کیا فیض پہنچا سکتا ہے جو مردہ خدا ہے؟ مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ میں اپنے خدائے پاک کے یقینی اور قطعی مکالمے سے مشرف ہوں اور قریباً ہر روز مشرف ہوتا ہوں، اور وہ خدا جس کو یسوع مسیح کہتا ہے کہ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، میں دیکھتا ہوں کہ اس نے مجھے نہیں چھوڑا، اور مسیح کی طرح میرے پر بھی بہت حملے ہوئے مگر ہر ایک حملے میں دشمن ناکام رہے، اور مجھے پھانسی دینے کے لیے منصوبہ کیا گیا مگر میں مسیح کی طرح صلیب پر نہیں چڑھا بلکہ ہر ایک بلا کے وقت میرے خدا نے مجھے بچایا، اور میرے لیے اس نے بڑے بڑے معجزات دکھلائے اور بڑے بڑے قوی ہاتھ دکھلائے، اور ہزارہ نشانوں سے اس نے مجھ پر ثابت کر دیا کہ خدا وہی خدا ہے جس نے قرآن کو نازل کیا اور جس نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور میں عیسیٰ مسیح کو ہرگز ان امور میں اپنے پر کوئی زیادت نہیں دیکھتا، یعنی جیسے اس پر خدا کا کلام نازل ہوا ایسا ہی مجھ پر بھی ہوا، اور جیسے اس کی نسبت معجزات منسوب کیے جاتے ہیں میں یقینی طور پر ان معجزات کا مصداق اپنے نفس کو دیکھتا ہوں بلکہ ان سے زیادہ، اور یہ تمام شرف مجھے صرف ایک نبی کی پیروی سے ملا ہے جس کے مدارج اور مراتب سے دنیا بے خبر ہے، یعنی سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ عجیب ظلم ہے کہ جاہل اور نادان لوگ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ ہے، حالانکہ زندہ ہونے کے علامات آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود میں پاتا ہوں۔ وہ خدا جس کو دنیا نہیں جانتی، ہم نے اس خدا کو اس نبی کے ذریعے سے دیکھ لیا، اور وہ وحی الہی کا دروازہ جو دوسری قوموں پر بند ہے ہمارے پر محض اسی نبی کی برکت سے کھولا گیا، اور وہ معجزات جو غیر قومیں صرف قصوں اور کہانیوں کے طور پر بیان کرتی ہیں ہم نے اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے وہ معجزات بھی دیکھ لیے، اور ہم نے اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مرتبہ پایا جس کے آگے کوئی مرتبہ نہیں، مگر تعجب کہ دنیا اس سے بے خبر ہے۔ مجھے کہتے ہیں کہ مسیح موعود ہونے کا کیوں دعویٰ کیا، مگر میں سچ سچ کہتا ہوں کہ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل پیروی سے ایک شخص عیسیٰ علیہ السلام سے بڑھ کر بھی ہو سکتا ہے۔ اندھے کہتے ہیں یہ کفر ہے، میں کہتا ہوں کہ تم خود ایمان سے بے نصیب ہو، پھر کیا جانتے ہو کہ کفر کیا چیز ہے؟ کفر خود تمہارے اندر ہے، اگر تم جانتے کہ اس آیت کے کیا معنی ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، سورہ فاتحہ آیت 6-7، تو ایسا کفر منہ پر نہ لاتے۔ خدا تو تمہیں یہ ترغیب دیتا ہے کہ تم اس رسول کی کامل پیروی کی برکت سے تمام رسولوں کے متفرق کمالات اپنے اندر جمع کر سکتے ہو، اور تم صرف ایک نبی کے کمالات حاصل کرنا کفر جانتے ہو۔ غرض آپ پر لازم ہے کہ اس راہ کی طرف توجہ کرو کہ کیوں کرے ایک سچا مذہب جو خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے شناخت ہو سکتا ہے؟ پس یاد رہے کہ وہی سچا مذہب ہے جس کے ذریعے سے خدا کا پتہ لگتا ہے۔ دوسرے مذاہب میں صرف انسانی کوششیں پیش کی جاتی ہیں، گویا انسان کا خدا پر احسان ہے جو اس نے اس کا پتہ دیا، مگر اسلام میں خود خدا تعالیٰ ہر ایک زمانے میں اپنی ان الموجود کی آواز سے اپنی ہستی کا پتہ دیتا ہے، جیسا کہ اس زمانے میں بھی وہ مجھ پر ظاہر ہوا۔ بس اس رسول پر ہزاروں سلام اور برکات جس کے ذریعے سے ہم نے خدا کو شناخت کیا۔ بالآخر میں دوبارہ افسوس سے لکھتا ہوں کہ آپ کا یہ قول کہ حضرت مریم کا اخت ہارون ہونا آپ پر بد اثر ڈالتا ہے، میری نگاہ میں آپ کی بہت ناواقفیت ظاہر کرتا ہے۔ اس بےہودہ اعتراض پر پہلے علماء نے بھی بہت کچھ لکھا ہے، اگر استعارے کے رنگ میں یا اور بنا پر خدا تعالیٰ نے مریم کو ہارون کی ہمشیرہ ٹھہرایا ہے تو آپ کو اس سے کیوں تعجب ہوا، جبکہ قرآن شریف بجائے خود بار بار بیان کر چکا ہے کہ ہارون نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں تھا اور یہ مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھی جو 1400 برس بعد ہارون کے پیدا ہوئی۔ تو کیا اس سے ثابت ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ ان واقعات سے بے خبر ہے، اور نعوذ باللہ اس نے مریم کو ہارون کی ہمشیرہ ٹھہرانے میں غلطی کی ہے؟ کس درجے کے خبیث طبعہ یہ لوگ ہیں جو بہودہ اعتراضات کر کے خوش ہوتے ہیں؟ اور ممکن ہے کہ مریم کا کوئی بھائی ہو جس کا نام ہارون ہو؟ عدم علم سے عدم شے تو لازم نہیں آتا، مگر یہ لوگ اپنے گریبان میں منہ نہیں ڈالتے اور نہیں دیکھتے کہ انجیل کس قدر اعتراضات کا نشانہ ہے۔ دیکھو یہ کس قدر اعتراض ہے کہ مریم کو ہیکل کی نظر کر دیا گیا تا وہ ہمیشہ بیت المقدس کی خادمہ ہو اور تمام عمر خاوند نہ کرے، لیکن جب 6-7 مہینے کا حمل نمایاں ہو گیا تب حمل کی حالت میں ہی قوم کے بزرگوں نے مریم کا یوسف نام ایک نجار سے نکاح کر دیا، اور اس کے گھر جاتے ہی 1-2 ماہ کے بعد مریم کو بیٹا پیدا ہوا، وہی عیسیٰ یا یسوع کے نام سے موسوم ہوا۔ اب اعتراض یہ ہے کہ اگر در حقیقت معجزے کے طور پر یہ حمل تھا تو کیوں وضع حمل تک صبر نہیں کیا گیا؟ دوسرا اعتراض یہ ہے کہ عہد تو یہ تھا کہ مریم مدت العمر ہیکل کی خدمت میں رہے گی، پھر کیوں عہد شکنی کر کے اور اس کو خدمت بیت المقدس سے الگ کر کے یوسف نجار کی بیوی بنایا گیا؟ تیسرا اعتراض یہ ہے کہ توریت کے روح سے بالکل حرام اور ناجائز تھا کہ حمل کی حالت میں کسی عورت کا نکاح کیا جائے، پھر کیوں خلاف حکم توریت مریم کا نکاح عین حمل کی حالت میں یوسف سے کیا گیا، حالانکہ یوسف اس نکاح سے ناراض تھا اور اس کی پہلی بیوی موجود تھی؟ وہ لوگ جو تعدد ازدواج سے منکر ہیں شاید ان کو یوسف کے اس نکاح کی اطلاع نہیں۔ غرض اس جگہ ایک معترض کا حق ہے کہ وہ یہ گمان کرے کہ اس نکاح کی یہی وجہ تھی کہ قوم کے بزرگوں کو مریم کی نسبت ناجائز حمل کا شبہ پیدا ہو گیا تھا۔ اگرچہ ہم قرآن شریف کی تعلیم کی روح سے یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ وہ حمل محض خدا کی قدرت سے تھا تا خدا تعالیٰ یہودیوں کو قیامت کا نشان دے، اور جس حالت میں برسات کے دنوں میں ہزارہا کیڑے مکوڑے خود بخود پیدا ہو جاتے ہیں اور حضرت آدم علیہ السلام بھی بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے، تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس پیدائش سے کوئی بزرگی ان کی ثابت نہیں ہوتی، بلکہ بغیر باپ کے پیدا ہونا بعض قوا سے محروم ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ القصہ حضرت مریم کا نکاح محض شبہ کی وجہ سے ہوا تھا، ورنہ جو عورت بیت المقدس کی خدمت کرنے کے لیے نظر ہو چکی تھی اس کے نکاح کی کیا ضرورت تھی؟ افسوس اس نکاح سے بڑے فتنے پیدا ہوئے اور یہود ناپکار نے ناجائز تعلق کے شبہات شائع کیے۔ بس اگر کوئی اعتراض قابل حل ہے تو یہ اعتراض ہے، نہ کہ مریم کا ہارون بھائی قرار دینا کچھ اعتراض ہے۔ قرآن شریف میں تو یہ بھی لفظ نہیں کہ ہارون نبی کی مریم ہمشیرہ تھی، صرف ہارون کا نام ہے، نبی کا لفظ وہاں موجود نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ یہودیوں میں یہ رسم تھی کہ نبیوں کے نام تبرکن رکھے جاتے تھے، سو قرین قیاس ہے کہ مریم کا کوئی بھائی ہوگا جس کا نام ہارون ہوگا، اور اس بیان کو محل اعتراض سمجھنا سراسر حماقت ہے۔ اور قصہ اصحاب الکہف وغیرہ اگر یہودیوں اور عیسائیوں کی پہلی کتابوں میں بھی ہو، اور اگر فرض کر لیں کہ وہ لوگ ان قصوں کو ایک فرضی قصے سمجھتے ہوں، تو اس میں کیا حرج ہے؟ آپ کو یاد رہے کہ ان لوگوں کی مذہبی اور تاریخی کتابیں اور خود ان کی آسمانی کتابیں تاریکی میں پڑی ہوئی ہیں۔ آپ کو اس بات کا علم نہیں کہ یورپ میں ان کتابوں کے بارے میں آج کل کس قدر ماتم ہو رہا ہے، اور سلیم طبیعتیں خود بخود اسلام کی طرف آتی جاتی ہیں، اور بڑی بڑی کتابیں اسلام کی حمایت میں تالیف ہو رہی ہیں۔ چنانچہ کئی انگریز، امریکہ وغیرہ ممالک کے ہمارے سلسلے میں داخل ہو گئے ہیں۔ آخر جھوٹ کب تک چھپا رہے؟ پھر سوچنے کا مقام ہے کہ وحی الہی کو ایسی کتابوں کے اقتباس کی کیا ضرورت پیش آئی تھی۔ خوب یاد رکھو کہ یہ لوگ اندھے ہیں اور ان کی تمام کتابیں اندھی ہیں۔ تعجب کہ جس حالت میں قرآن شریف ایسے جزیرے میں نازل ہوا جس کے لوگ عموماً عیسائیوں اور یہودیوں کی کتابوں سے بے خبر تھے، اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود امی تھے، تو پھر یہ تہمتیں آج جناب پر لگانا ان لوگوں کا کام ہے جو خدا سے بالکل بے خوف ہیں۔ اگر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اعتراض ہو سکتے ہیں، تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر کس قدر اعتراض ہوں گے جنہوں نے ایک اسرائیلی فاضل سے توریت کو سبکن سبکن پڑھا تھا، اور یہودیوں کی تمام کتابوں تالمود وغیرہ کا مطالعہ کیا تھا، اور جن کی انجیل در حقیقت بائبل اور تالمود کی عبارتوں سے ایسی پر ہے کہ ہم لوگ محض قرآن شریف کے ارشاد کی وجہ سے ان پر ایمان لاتے ہیں، ورنہ ناجیل کی نسبت بڑے شبہات پیدا ہوتے ہیں۔ اور افسوس کہ انجیلوں میں ایک بات بھی ایسی نہیں کہ جو بلفظ ہی پہلی کتابوں میں موجود نہیں۔ اور پھر اگر قرآن نے بائبل کی متفرق سچائیوں اور صداقتوں کو ایک جگہ جمع کر دیا، تو اس میں کون سا استعباد عقلی ہوا اور کیا غضب آ گیا؟ کیا آپ کے نزدیک یہ محال ہے کہ یہ تمام قصے قرآن شریف کے بذریعہ وحی کے لیے گئے ہیں، جبکہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا صاحب وحی ہونا دلائل قاطعہ سے ثابت ہے، اور آپ کی نبوت حقہ کے انوار و برکات اب تک ظہور میں آ رہے ہیں، تو کیوں شیطانی وساوس دل میں داخل کیے جاویں کہ نعوذ باللہ قرآن شریف کا کوئی قصہ کسی پہلی کتاب یا کتبے سے نقل کیا گیا ہے؟ کہ آپ کو خدا تعالیٰ کے وجود میں کچھ شک ہے، یا آپ اس کو علم غیب پر قادر نہیں جانتے؟ اور میں بیان کر چکا ہوں کہ عیسائیوں اور یہودیوں کا کسی کتاب کا اصلی قرار دینا اور کسی کو فرضی سمجھنا، یہ سب بے بنیاد خیالات ہیں۔ نہ کسی نے اصلی کی اصلیت کا ملاحظہ کیا، اور نہ کسی نے کسی جال ساز کو پکڑا۔ اس کی نسبت خود یورپ کے محققین کی شہادتیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ ایک اندھی قوم ہے جن میں ایمانی روشنی باقی نہیں رہی، اور عیسائیوں پر تو نہایت ہی افسوس ہے جنہوں نے طبی اور فلسفہ پڑھ کر ڈبو دیا۔ ایک طرف تو آسمانوں کے منکر ہیں، اور ایک طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر بٹھاتے ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ اگر یہود کی پہلی کتابیں سچی ہیں، تو ان کی بنا پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت ہی ثابت نہیں ہوتی۔ مثلاً سچے مسیح موعود کے لیے جس کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دعویٰ ہے، ملاکی نبی کی کتاب کی روح سے یہ ضروری تھا کہ اس سے پہلے الیاس نبی دوبارہ دنیا میں آتا، مگر الیاس تو اب تک نہ آیا۔ در حقیقت یہودیوں کی طرف سے یہ بڑی حجت ہے جس کا جواب حضرت عیسیٰ علیہ السلام صفائی سے نہیں دے سکے۔ یہ قرآن شریف کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر احسان ہے جو ان کی نبوت کا اعلان فرمایا، اور کفارے کا مسئلہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آپ رد کر دیا ہے، جبکہ کہا کہ میری یونس نبی کی مثال ہے جو 3 دن زندہ مچھلی کے پیٹ میں رہا۔ اب اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام در حقیقت صلیب پر مر گئے تھے تو ان کو یونس سے کیا مشابہت اور یونس کو ان سے کیا نسبت؟ اس تمثیل سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب پر مرے نہیں، صرف یونس کی طرح بے ہوش ہو گئے تھے، اور نسخہ مرہم عیسیٰ جو قریباً تمام طبی کتابوں میں پایا جاتا ہے اس کے عنوان میں لکھا ہے کہ یہ نسخہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے تیار کیا گیا تھا، یعنی ان کی چوٹوں کے لیے جو صلیب پر آئی تھی۔ اگر درخانہ کا سست ہمیں قدر بسست، خاتمہ رسالہ نجات حقیقی کے بیان میں۔ میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اس رسالے کے اخیر میں نجات حقیقی کا کچھ ذکر کیا جائے، کیونکہ تمام اہل مذاہب کا کسی مذہب کی پیروی سے یہی مدعا اور مقصد ہے کہ نجات حاصل ہو، مگر افسوس کہ اکثر لوگ نجات کے حقیقی معنوں سے بے خبر اور غافل ہیں۔ عیسائیوں کے نزدیک نجات کے یہ معنی ہیں کہ گناہ کے مواخذے سے رہائی ہو جائے، لیکن دراصل نجات کے یہ معنی نہیں ہیں۔ اور ممکن ہے کہ ایک شخص نہ زنا کرے، نہ چوری کرے، نہ جھوٹی گواہی دے، نہ خون کرے، اور نہ کسی اور گناہ کا جہاں تک اس کو علم ہے ارتکاب کرے، اور بئیں ہما نجات کی کیفیت سے بے نصیب اور محروم ہو، کیونکہ دراصل نجات اس دائمی خوشحالی کے حصول کا نام ہے جس کی بھوک اور پیاس انسانی فطرت کو لگا دی گئی ہے، جو محض خدا تعالیٰ کی ذاتی محبت اور اس کی پوری معرفت اور اس کے پورے تعلق کے بعد حاصل ہوتی ہے، جس میں شرط ہے کہ دونوں طرف سے محبت جوش مارے۔ لیکن بسا اوقات انسان اپنی غلط کاریوں سے ایسی چیزوں میں اپنی اس خوشحالی کو طلب کرتا ہے کہ جن سے آخر کار تکلیف اور ناخوشی اور بھی بڑھتی ہے۔ چنانچہ اکثر لوگ دنیا کی نفسانی عیاشیوں میں اس خوشحالی کو طلب کرتے ہیں، اور دن رات میخاری اور شہوات نفسانیہ کا شغل رکھ کر انجام کار طرح طرح کی مہلک امراض میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور آخر کار سکتہ، فالج، راشا اور قزاز اور یا انتڑیوں یا جگر کے پھوڑوں میں مبتلا ہو کر، اور یا آتشک اور سوزاک کی قابل شرم مرض سے اس جہان سے رخصت ہوتے ہیں، اور وباعث اس کے کہ ان کی قوتیں قبل از وقت تحلیل ہو جاتی ہیں، اس لیے وہ طبی عمر سے بھی بے نصیب رہتے ہیں، اور انجام کار ان کو اس بات کا پتہ لگ جاتا ہے کہ جن چیزوں کو انہوں نے اپنی خوشحالی کا ذریعہ سمجھا تھا دراصل وہی چیزیں ان کی ہلاکت کا موجب تھیں۔ اور بعض لوگ دنیاوی عزت اور ناموری کے بڑھانے اور مراتب و مناسب کے طلب کرنے میں اپنی خوشحالی دیکھتے ہیں، اور اپنی زندگی کے اصل مطلب سے ناآشنا رہتے ہیں، لیکن آخر کار وہ بھی حسرت سے مرتے ہیں، اور بعض اسی خواہش سے دنیا کا مال اکٹھا کرتے رہتے ہیں کہ شاید اسی میں خوشحالی پیدا ہو، مگر انجام یہ ہوتا ہے کہ اس اپنے تمام اندوختہ کو چھوڑ کر بڑے درد اور دکھ کے ساتھ اور بڑی تلخیوں کے ساتھ موت کا پیالہ پیتے ہیں۔ سو طالب حق کے لیے جو قابل غور سوال ہے وہ یہی سوال ہے کہ سچی خوشحالی کیوں کر حاصل ہو جو دائمی مسرت اور خوشی کا موجب ہو، اور در حقیقت سچے مذہب کی یہی نشانی ہے کہ وہ اس خوشحالی تک پہنچا دے۔ سو ہم قرآن شریف کی ہدایت سے اس دقیق در دقیق نقطے تک پہنچتے ہیں کہ وہ ابدی خوشحالی خدا تعالیٰ کی صحیح معرفت، اور پھر اس یگانہ کی پاک اور کامل اور ذاتی محبت اور کامل ایمان میں ہے جو دل میں عاشقانہ بے قراری پیدا کرے۔ یہ چند لفظ کہنے کو تو بہت تھوڑے ہیں، لیکن ان کی کیفیت کو بیان کرنے کے لیے ایک دفتر بھی متحمل نہیں ہو سکتا۔ یاد رہے کہ صحیح معرفت حضرت عزت جل شانہ کی کئی نشانیاں ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس کی قدرت اور توحید اور علم اور ہر ایک خوبی اور صفت پر کوئی داغ نقص کا نہ لگایا جائے، کیونکہ جس ذات کا ذرہ ذرہ پر حکم ہے اور جس کے تصرف میں تمام فوج روحوں کی اور تمام ہیکل زمین و آسمان کی ہے، وہ اگر اپنی قدرتوں اور حکمتوں اور قوتوں میں ناقص ہو تو اس عالم جسمانی اور روحانی کا کام چل ہی نہیں سکتا۔ اگر نعوذ باللہ یہ اعتقاد رکھا جائے کہ ذرات اور ان کی تمام طاقتیں اور ارواح اور ان کی تمام قوتیں خود بخود ہیں، تو ماننا پڑتا ہے کہ خدا تعالیٰ کا علم اور توحید اور قدرت تینوں ناقص ہیں۔ وجہ یہ کہ اگر تمام ارواح اور ذرات خدا تعالیٰ کے ہاتھ سے پیدا شدہ نہیں، تو کوئی وجہ نہیں کہ ہمیں اس بات کا یقین ہو کہ خدا تعالیٰ کو ان کے اندرونی حالات کا علم ہے۔ اور جبکہ اس کے علم پر کوئی دلیل قائم نہیں، بلکہ اس کے برخلاف دلیل قائم ہے، تو اس سے لازم آتا ہے کہ ہماری طرح خدا تعالیٰ بھی ان چیزوں کی اصل کنہ سے بے خبر ہے اور اس کا علم ان کے پوشیدہ در پوشیدہ اسرار پر محیط نہیں ہے۔ صاف ظاہر ہے کہ جیسے مثلاً ایک دوا اپنے ہاتھ سے تیار کی جاتی ہے، یا اپنی نظر کے سامنے ایک شربت یا گولیاں یا چند دواؤں کا عرق تیار کیا جاتا ہے، تو بوجہ اس کے کہ ہم خود اس نسخے کے بنانے والے ہیں، ہمیں ان تمام دواؤں کا پورا علم ہوتا ہے اور ہم بخوبی جانتے ہیں کہ یہ فلاں فلاں دوا ہے اور فلاں فلاں وزن کے ساتھ اس مقصد کے لیے بنائی گئی ہے۔ لیکن اگر کوئی عرق یا گولیاں یا شربت ایسا مجھول الکنہ ہو جس کو ہم نے بنایا نہیں، اور نہ ہم ان اجزاء کو جدا جدا کر سکتے ہیں، تو ہم ضرور ان دواؤں سے بے خبر ہوں گے۔ اور یہ بات تو بدیہی ہے کہ اگر خدا تعالیٰ کو ذرات اور ارواح کا بنانے والا مان لیا جائے، تو ساتھ ہی ماننا پڑے گا کہ بے ضرور خدا تعالیٰ کو ان تمام ذرات اور ارواح کی پوشیدہ قوتوں اور طاقتوں کا علم بھی ہے، اور اس پر دلیل یہ ہے کہ وہ خود ان قوتوں اور طاقتوں کا بنانے والا ہے، اور بنانے والا اپنی بنائی ہوئی چیز سے بے خبر نہیں ہوتا۔ لیکن اگر یہ صورت ہو کہ وہ ان قوتوں اور طاقتوں کا بنانے والا نہیں ہے، تو کوئی برہان اس پر قائم نہیں ہو سکتی کہ اس کو ان تمام قوتوں اور طاقتوں کا علم بھی ہے۔ اگر تم بغیر دلیل کے کہہ دو کہ اس کو علم ہے، تو یہ ایک تحکم ہے اور محض ایک دعویٰ ہے۔ لیکن جیسا کہ یہ دلیل ہمارے ہاتھ میں ہے کہ بنانے والا ضرور اپنی بنائی ہوئی چیز کا علم رکھتا ہے، اس کے مقابل پر کون سی دلیل آپ کے ہاتھ میں ہے کہ جو چیزیں اپنے ہاتھ سے خدا تعالیٰ نے بنائی نہیں، اس کو ان کے تمام پوشیدہ قوتوں اور طاقتوں کا علم ہے؟ کیونکہ وہ چیزیں خدا تعالیٰ کے وجود کا عین تو نہیں، تا جیسا کہ اپنے وجود پر اطلاع ہوتی ہے ان پر بھی اطلاع ہو، بلکہ وہ تمام چیزیں آریہ سماج کے اعتقاد کے روح سے اپنے اپنے وجود کی آپ ہی خدا ہیں، اور آپ ہی انادی اور قدیم ہیں۔ اور بوجہ غیر مخلوق اور قدیم ہونے کے پرمیشر سے ایسی بے تعلق ہیں کہ اگر اس پرمیشر کا مرنا بھی فرض کر لیں، تو ان چیزوں کا کچھ بھی حرج نہیں، کیونکہ جس حالت میں پرمیشر ان قوتوں اور طاقتوں کا پیدا کرنے والا نہیں، تو وہ چیزیں اپنی بقا میں بھی پرمیشر کی محتاج نہیں، جیسا کہ اپنے پیدا ہونے میں محتاج نہیں۔ اور خدا تعالیٰ کے دو نام ہیں، ایک حی اور دوسرا قیوم۔ حی کے یہ معنی ہیں کہ خود بخود زندہ اور دوسری چیزوں کو زندگی بخشنے والا، اور قیوم کے یہ معنی ہیں کہ اپنی ذات میں آپ قائم اور اپنی پیدا کردہ چیزوں کو اپنے سہارے سے باقی رکھنے والا۔ پس خدا تعالیٰ کے نام قیوم سے وہ چیز فائدہ اٹھا سکتی ہے جو پہلے اس سے اس کے نام ہی سے فائدہ اٹھا چکی ہو، کیونکہ خدا تعالیٰ اپنی پیدا کردہ چیزوں کو سہارا دیتا ہے، نہ ایسی چیزوں کو جن کے وجود اور ہستی کو اس کا ہاتھ ہی نہیں چھوا۔ پس جو شخص خدا تعالیٰ کو حی یعنی پیدا کرنے والا مانتا ہے، اسی کا حق ہے کہ اس کو قیوم بھی مانے، یعنی اپنی پیدا کردہ کو اپنی ذات سے سہارا دینے والا۔ لیکن جو شخص خدا تعالیٰ کو حی یعنی پیدا کرنے والا نہیں جانتا، اس کا حق نہیں ہے جو اس کی نسبت یہ اعتقاد رکھے کہ وہ ان چیزوں کو ان کے رہنے میں سہارا دینے والا ہے، کیونکہ سہارا دینے کے یہ معنی ہیں کہ اگر اس کا سہارا نہ ہو تو وہ چیزیں معدوم ہو جائیں۔ اور ظاہر ہے کہ جن چیزوں کا اس کی طرف سے وجود نہیں، وہ چیزیں اپنے بقائے وجود میں اس کی محتاج بھی نہیں ہو سکتی، اور اگر وہ بقائے وجود میں محتاج ہیں تو اس وجود کی پیدائش میں بھی محتاج ہیں۔ غرض خدا تعالیٰ کے یہ دونوں اس حی و قیوم اپنی تاثیر میں ایک دوسرے سے تعلق رکھتے ہیں، کبھی علیحدہ علیحدہ نہیں ہو سکتے۔ بس جن لوگوں کا یہ مذہب ہے کہ خدا روحوں اور ذرات کا پیدا کرنے والا نہیں، وہ اگر عقل اور سمجھ سے کچھ کام لیں تو ان کو اقرار کرنا پڑے گا کہ خدا تعالیٰ ان چیزوں کا قیوم بھی نہیں، یعنی وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ خدا تعالیٰ کے سہارے سے ذرات یا ارواح پیدا ہوئے ہیں، بلکہ خدا تعالیٰ کے سہارے کی محتاج وہ چیزیں ہیں جو اس کی پیدا کردہ ہیں۔ غیر کو جو اپنے وجود میں اس کا محتاج نہیں، اس کے سہارے کی کیوں حاجت پڑ گئی؟ یہ دعویٰ بے دلیل ہے، اور ہم ابھی یہ بھی لکھ چکے ہیں کہ اگر ذرات اور ارواح کو قدیم سے انادی اور خود بخود مانا جائے تو اس بات پر کوئی دلیل قائم نہیں ہو سکتی کہ خدا تعالیٰ کو ان کے پوشیدہ خواص اور دقیق در دقیق طاقتوں اور قوتوں کا علم ہے۔ اور یہ کہنا کہ چونکہ وہ ان کا پرمیشر ہے، اس لیے اس کو ان کے پوشیدہ خواص اور طاقتوں کا علم ہے، یہ صرف ایک دعویٰ ہے جس پر کوئی دلیل قائم نہیں کی گئی اور کوئی برہان پیش نہیں کی گئی، اور نہ کوئی رشتہ عبودیت اور الوہیت کا ثابت کیا گیا، بلکہ وہ ان کا پرمیشر ہی نہیں۔ بھلا جس کا کوئی رشتہ خالق ہونے کا ذرات اور روحوں سے نہیں، وہ ان کا پرمیشر کاہے کا ہوا؟ اور کن معنوں سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ روحوں اور ذرات کا پرمیشر ہے؟ اور یہ اضافت کس بنا پر ہو سکتی ہے کہ خدا روحوں اور ذرات کا پرمیشر ہے؟ یا تو اضافت ملک کی ہوتی ہے، جیسے کہا جائے کہ غلام و زیدن، یعنی زید کا غلام۔ سو مملوک ہونے کی کوئی وجوہ چاہیے، اور کوئی وجہ معلوم نہیں ہوتی کہ کیوں آزاد چیزوں کو جو اپنے قوا قدیم سے آپ رکھتی ہیں، پرمیشر کی بلا وجہ ملک قرار دیا جائے۔ اور یا اضافت کسی رشتے کی وجہ سے ہوتی ہے، جیسا کہ کہا جائے پسر زید۔ لیکن ارواح اور ذرات کا پرمیشر کے ساتھ رشتہ عبودیت اور ابوبیت نہیں، تو یہ اضافت بھی ناجائز ہے۔ اور اس حالت میں یہ بات بالکل سچ ہے کہ ایسے بے تعلق روحوں کے لیے نہ تو پرمیشر کا وجود کچھ مفید ہے اور نہ اس کا عدم کچھ مضر ہے، بلکہ ایسی حالت میں نجات، جس کو آریہ سماج مکتی کہتے ہیں، بالکل غیر ممکن اور ممتنع امر ہے، کیونکہ نجات کا تمام مدار خدا تعالیٰ کی محبت ذاتیہ پر ہے، اور محبت ذاتیہ اس محبت کا نام ہے جو روحوں کی فطرت میں خدا تعالیٰ کی طرف سے مخلوق ہے۔ پھر جس حالت میں ارواح پرمیشر کی مخلوق ہی نہیں ہیں، تو پھر ان کی فطرتی محبت پرمیشر سے کیوں کر ہو سکتی ہے؟ اور کب اور کس وقت پرمیشر نے ان کی فطرت کے اندر ہاتھ ڈال کر یہ محبت اس میں رکھ دی؟ یہ تو غیر ممکن ہے۔ وجہ یہ کہ فطرتی محبت اس محبت کا نام ہے جو فطرت کے ساتھ ہمیشہ سے لگی ہوئی ہے اور پیچھے سے لاحق نہ ہو، جیسا کہ اسی کی طرف اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں یہ اشارہ فرماتا ہے، جیسا کہ اس کا یہ قول ہے، الستو بربکم قالو بلا، الاعراف 173، یعنی میں نے روحوں سے سوال کیا کہ کیا میں تمہارا پیدا کنندہ نہیں ہوں، تو روحوں نے جواب دیا کہ کیوں نہیں۔ اس آیت کا یہ مطلب ہے کہ انسانی روح کی فطرت میں یہ شہادت موجود ہے کہ اس کا خدا پیدا کنندہ ہے، بس روح کو اپنے پیدا کنندہ سے طبعاً و فطرتاً محبت ہے، اس لیے کہ وہ اس کی پیدائش ہے۔ اور اسی کی طرف اس دوسری آیت میں اشارہ ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، الروم 31، یعنی روح کا خدائے واحد لا شریک کا طلبگار ہونا اور بغیر خدا کے وصال کے کسی چیز سے سچی تسلی نہ پانا، یہ انسانی فطرت میں داخل ہے۔ یعنی خدا نے اس خواہش کو انسانی روح میں پیدا کر رکھا ہے، جو انسانی روح کسی چیز سے تسلی اور سکینت بجز وصال الہی کے نہیں پا سکتی۔ بس اگر انسانی روح میں یہ خواہش موجود ہے تو ضرور ماننا پڑتا ہے کہ روح خدا کی پیدا کردہ ہے، جس نے اس میں یہ خواہش ڈال دی۔ مگر یہ خواہش تو در حقیقت انسانی روح میں موجود ہے، اس سے ثابت ہوا کہ انسانی روح در حقیقت خدا کی پیدا کردہ ہے۔ یہ قاعدے کی بات ہے کہ جس قدر دو چیزوں میں کوئی ذاتی تعلق درمیان ہو، اسی قدر ان میں اس تعلق کی وجہ سے محبت بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ ماں کو اپنے بچے سے محبت ہوتی ہے اور بچے کو اپنی ماں سے، کیونکہ وہ اس کے خون سے پیدا ہوا ہے اور اس کے رحم میں پرورش پائی ہے، پس اگر روحوں کو خدا تعالیٰ کے ساتھ کوئی تعلق پیدائش کا درمیان نہیں اور وہ قدیم سے خود بخود ہیں، تو عقل قبول نہیں کر سکتی کہ ان کی فطرت میں خدا تعالیٰ کی محبت ہو۔ اور جب ان کی فطرت میں پرمیشر کی محبت نہیں، تو وہ کسی طرح نجات پا ہی نہیں سکتی۔ اصل حقیقت اور اصل سرچشمہ نجات کا محبت ذاتی ہے، جو وصال الہی تک پہنچاتی ہے۔ وجہ یہ کہ کوئی محب اپنے محبوب سے جدا نہیں رہ سکتا، اور چونکہ خدا خود نور ہے، اس لیے اس کی محبت سے نور نجات پیدا ہو جاتا ہے۔ اور وہ محبت جو انسان کی فطرت میں ہے، خدا تعالیٰ کی محبت کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ اسی طرح خدا تعالیٰ کی محبت ذاتی انسان کی محبت ذاتی میں ایک خارق عادت جوش بخشتی ہے، اور ان دونوں محبتوں کے ملنے سے ایک فنا کی صورت پیدا ہو کر بقا باللہ کا نور پیدا ہو جاتا ہے۔ اور یہ بات کی دونوں محبتوں کا باہم ملنا ضروری طور پر اس نتیجے کو پیدا کرتا ہے کہ ایسے انسان کا انجام فنا فی اللہ ہو، اور خاکستر کی طرح یہ وجود ہو کر جو حجاب ہے، سراسر عشق الہی میں روح غرق ہو جائے۔ اس کی مثال وہ حالت ہے کہ جب انسان پر آسمان سے سائے کا پڑتی ہے، تو اس آگ کی کشش سے انسان کے بدن کی اندرونی آگ یک دفعہ باہر آ جاتی ہے، تو اس کا نتیجہ جسمانی فنا ہوتا ہے۔ پس دراصل یہ روحانی موت بھی اسی طرح دو قسم کی آگ کو چاہتی ہے، ایک آسمانی آگ اور ایک اندرونی آگ، اور دونوں کے ملنے سے وہ فنا پیدا ہو جاتی ہے جس کے بغیر سلوک تمام نہیں ہو سکتا۔ یہی فنا وہ چیز ہے جس پر سالکوں کا سلوک ختم ہو جاتا ہے، اور جو انسانی مجاہدات کی آخری حد ہے۔ اسی فنا کے بعد فضل اور محبت کے طور پر مرتبہ بقا کا انسان کو حاصل ہوتا ہے۔ اسی کی طرف اس آیت میں اشارہ ہے، صراط الذین انعمت علیہم، الفاتحہ آیت 7۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جس شخص کو یہ مرتبہ ملا، انعام کے طور پر ملا، یعنی محض فضل سے، نہ کسی عمل کا اجر۔ حاشیہ۔ انسان چونکہ بوجہ اپنی بشریت کی کمزوری کے ایسے اعمال بجا نہیں لا سکتا جن سے بے انتہا اور غیر محدود نعمتوں کا حقدار ہو جائے، اور بغیر حصول ان نعمتوں کے سچی اور حقیقی نجات پا ہی نہیں سکتا۔ اس لیے انسان جب اپنی قوت اور طاقت کی حد تک مجاہدہ اور جب تب کر لیتا ہے، تب عنایت الہی اس کی کمزوری پر رحم کر کے محض فضل سے اس کی دستگیری کرتی ہے، اور مفت کے طور پر وصال الہی کا وہ انعام اس کو دیتی ہے جو پہلے اس سے راست بازوں کو دیا گیا تھا۔ حاشیہ ختم۔ اور یہ عشق الہی کا آخری نتیجہ ہے جس سے ہمیشہ کی زندگی حاصل ہوتی ہے اور موت سے نجات ہوتی ہے۔ ہمیشہ کی زندگی بجز خدا تعالیٰ کے کسی کا حق نہیں، وہی ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے۔ بس انسانوں میں سے اسی انسان کو یہ جاودانی زندگی ملتی ہے جو غیروں کی محبت سے اپنا تعلق توڑ کر اور اپنی ذاتی محبت کے ساتھ خدا تعالیٰ میں فنا ہو کر ذلی طور پر اس سے حیات جاودانی کا حصہ لیتا ہے۔ اور ایسے شخص کو مردہ کہنا ناروا ہے، کیونکہ وہ خدا میں ہو کر زندہ ہو گیا ہے۔ مردے وہ لوگ ہیں جو خدا سے دور رہ کر مر گئے، پس سخت کافر اور بے دین اور مشرک وہ لوگ ہیں جو بغیر پانے محبت ذاتی اور وصال الہی کے تمام ارواح کی نسبت انادی اور قدیم زندگی کے قائل ہیں۔ بلکہ حق تو یہ ہے کہ کسی چیز کی بجز خدا کے کوئی ہستی نہیں، محض خدا ہے جس کا نام ہست ہے، پھر اس کے زیر سایہ ہو کر اور اس کی محبت میں محو ہو کر واصلوں کی روحیں حقیقی زندگی پاتی ہیں، اور اس کے وصال کے بغیر زندگی حاصل نہیں ہو سکتی۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں کافروں کا نام مردے رکھتا ہے اور دوسیوں کی نسبت فرماتا ہے، انہ من یاتی ربہ مجرمن فإن له جہنم لا یموت فیہا ولا یحییٰ۔ طٰہٰ 75۔ یعنی جو شخص مجرم ہونے کی حالت میں اپنے رب کو ملے گا، اس کے لیے جہنم ہے، نہ اس میں مرے گا نہ زندہ رہے گا۔ یعنی اس لیے نہیں مرے گا کہ دراصل وہ تعبد ابدی کے لیے پیدا کیا گیا ہے، لہٰذا اس کا وجود ضروری ہے، اور اس کو زندہ بھی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ حقیقی زندگی وصال الہی سے حاصل ہوتی ہے، اور حقیقی زندگی عین نجات ہے، اور وہ بجز عشق الہی اور وصال حضرت عزت کے حاصل نہیں ہو سکتی۔ اگر غیر قوموں کو حقیقی زندگی کی فلسفی معلوم ہوتی تو وہ کبھی دعویٰ نہ کرتے کہ تمام ارواح خود بخود قدیم سے اپنا وجود رکھتے ہیں اور حقیقی زندگی سے بہرہور ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ علوم آسمانی ہیں اور آسمان سے ہی نازل ہوتے ہیں، اور آسمانی لوگ ہی ان کی حقیقت کو جانتے ہیں اور دنیا ان سے بے خبر ہے۔ اب ہم پھر اصلی مضمون کی طرف رجوع کر کے لکھتے ہیں کہ چشمہ نجات ابدی کا وصال الہی ہے، اور وہی نجات پاتا ہے کہ جو اس چشمے سے زندگی کا پانی پیتا ہے، اور وہ وصال میسر نہیں آ سکتا جب تک کہ کامل معرفت اور کامل محبت اور کامل صدق اور کامل ایمان نہ ہو۔ اور کمال معرفت کی پہلی نشانی یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے علم کامل پر کوئی داغ نہ لگایا جائے، اور ابھی ہم ثابت کر چکے ہیں کہ جو لوگ روحوں اور ذرات اجسام کو انادی اور قدیم جانتے ہیں، وہ خدا تعالیٰ کو کامل طور پر عالم الغیب نہیں سمجھتے۔ اسی وجہ سے فلاسفہ زالہ یونان کے، جو روحوں کو انادی اور قدیم سمجھتے تھے، یہ عقیدہ رکھتے تھے جو خدا تعالیٰ کو جزیات کا علم نہیں، کیونکہ جس حالت میں ارواح اور ذرات عالم قدیم اور انادی اور خود بخود ہیں، اور ان کے وجود خدا تعالیٰ کی طرف سے نہیں تو کوئی دلیل اس پر قائم نہیں ہو سکتی کہ ان کی دقیق در دقیق طاقتوں اور قوتوں اور پوشیدہ اسرار کا خدا کو علم ہو۔ یہ تو ظاہر ہے کہ وہ علم کامل جو اپنے ہاتھ سے بنائی ہوئی چیزوں کے پوشیدہ حالات کی نسبت مع تمام کیفیات اور تفاصیل کے ہو سکتا ہے، اس کے برابر ممکن نہیں کہ دوسری چیزوں کے پوشیدہ حالات بتمام و کمال معلوم ہو سکیں، بلکہ دوسرے علوم میں خطا اور غلطی کا احتمال رہ سکتا ہے۔ بس اس جگہ روحوں اور ذرات کے انادی اور قدیم کہنے والوں کو اقرار کرنا پڑتا ہے کہ وہ علم ارواح اور ذرات جو خدا کی شان کے مناسب حال ہو، یعنی جیسا کہ خدا کامل ہے وہ علم بھی کامل ہو، اس عقیدے کی روح سے جو روحوں اور ذرات کو قدیم اور انادی جاننے کا عقیدہ ہے، ان کے پرمیشر کو حاصل نہیں۔ اور اگر کوئی کہے کہ حاصل ہے تو یہ بار ثبوت اس کے ذمے ہے کہ دلیل واضح سے اس کو ثابت کرے، نہ محض دعویٰ سے۔ ظاہر ہے کہ جس حالت میں روحیں قدیم سے خود بخود اور اپنے وجود کی آپ خدا ہیں، تو اس صورت میں گویا وہ تمام روحیں کسی علیحدہ محلے میں مستقل قبضے کے ساتھ رہتی ہیں اور پرمیشر علیحدہ رہتا ہے، کوئی تعلق درمیان نہیں۔ اور اس امر کی وجہ کچھ نہیں بتلا سکتے کہ تمام روحیں اور تمام ذرات باوجود انادی اور قدیم اور خود بخود ہونے کے پرمیشر کے ماتحت کیوں کر ہو گئیں۔ کیا کسی لڑائی اور جنگ کے بعد یہ صورت ظہور میں آئی، یا خود بخود روحوں نے کچھ مصلحت سوچ کر اطاعت قبول کر لی اور بموجب ان کے عقیدے کے پرمیشر دیالو اور نیاکاری تو ضرور ہے، مگر پھر بھی وہ نہ رحم کرتا ہے نہ انصاف، کیونکہ وہ محض اپنی کمزوری پر پردہ ڈالنے کے لیے مکتی یافتہ روحوں کو ہمیشہ کے لیے نجات نہیں دیتا۔ وجہ یہ کہ اگر ہمیشہ کے لیے روحوں کو نجات دے دے تو اس سے لازم آتا ہے کہ کسی وقت تمام روحیں نجات پا کر بار بار دنیا میں آنے سے فراغت پا جائیں، اور پرمیشر کی یہ خواہش ہے کہ دنیا کا سلسلہ بھی جاری رہے تا اس کی حکومت کی رونق بنی رہے۔ اس لیے وہ کسی روح کو ہمیشہ کی نجات دینا ہی نہیں چاہتا، بلکہ گو کوئی روح اوتار یا رشی یا ست کے درجے تک بھی پہنچ گئی ہو، پھر بھی بار بار اس کو آواگون کے چکر میں ڈالتا ہے۔ مگر کیا ہم خداوند قادر اور کریم کی طرف ایسے صفات رذیلہ منسوب کر سکتے ہیں کہ ہمیشہ وہ اپنے بندوں کو دکھ دے کر خوش ہوتا ہے مگر کبھی ابدی آرام ان کو دینا نہیں چاہتا؟ خدائے قدوس اور پاک کی نسبت اس قدر بخل منسوب نہیں ہو سکتا۔ افسوس، ایسے بخل کی تعلیم عیسائیوں کی کتابوں میں بھی پائی جاتی ہے۔ وہ اس بات کے قائل ہیں کہ جو شخص عیسیٰ کو خدا نہیں کہے گا وہ جاویدانی جہنم میں پڑے گا، مگر خدا تعالیٰ نے ہمیں یہ تعلیم نہیں دی، بلکہ وہ یہ تعلیم دیتا ہے کہ کفار ایک مدت دراز تک عذاب میں رہ کر آخر وہ خدا تعالیٰ کے رحم سے حصہ لیں گے، جیسا کہ حدیث میں بھی ہے، یاتی علی جہنم زمان لیس فیہا احد و نسیم الصبا تحرک ابوابہا، یعنی جہنم پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ اس میں کوئی بھی نہیں ہوگا اور نسیم صبا اس کے کواڑ ہلائے گی۔ اسی کے مطابق قرآن شریف میں یہ آیت ہے، الا ما شاء ربک ان ربک فعال لما یرید، ہود آیت 108۔ یعنی دوزخی دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے، لیکن جب خدا چاہے گا تو ان کو دوزخ سے مخلصی دے گا، کیونکہ تیرا رب جو چاہتا ہے کر سکتا ہے۔ یہ تعلیم خدا تعالیٰ کی صفات کاملہ کے مطابق ہے، کیونکہ اس کی صفات جلالی بھی ہیں اور جمالی بھی، اور وہی زخمی کرتا ہے اور وہی پھر مرہم لگاتا ہے۔ حاشیہ، یہ بات فی نفس ہی غیر معقول ہے کہ انسان کو ایسی ابدی سزا دی جائے کہ جیسا کہ خدا ہمیشہ کے لیے، ایسا ہی خدا کی ابدیت کے موافق ہمیشہ دوزخی دوزخ میں رہیں۔ آخر ان کے قصوروں میں خدا کا بھی دخل ہے، کیونکہ اسی نے ایسی قوتیں پیدا کیں جو کمزور تھیں۔ پس دوزخیوں کا حق ہے جو اس کمزوری سے فائدہ اٹھائیں جو ان کی فطرت کو خدا کی طرف سے ملی ہے۔ حاشیہ ختم۔ اور یہ بات نہایت نامعقول اور خدائے عز و جل کے صفات کاملہ کے برخلاف ہے کہ دوزخ میں ڈالنے کے بعد ہمیشہ اس کے صفات قہریہ ہی جلوگر ہوتی رہیں، اور کبھی صفت رحم اور عفو کی جوش نہ مارے، اور صفات کرم اور رحم ہمیشہ کے لیے معطل کی طرح رہیں، بلکہ جو کچھ خدا تعالیٰ نے اپنی کتاب عزیز میں فرمایا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک مدت دراز تک جس کو انسانی کمزوری کے مناسب حال استعارہ کے رنگ میں ابد کے نام سے موسوم کیا گیا ہے، دوزخی دوزخ میں رہیں گے۔ اور پھر صفت رحم اور کرم تجلی فرمائے گی، اور خدا اپنا ہاتھ دوزخ میں ڈالے گا، اور جس قدر خدا کی مٹھی میں آ جائیں گے سب دوزخ سے نکالے جائیں گے۔ پس اس حدیث میں بھی آخرکار سب کی نجات کی طرف اشارہ ہے۔ حاشیہ، نجات سے یہ لازم نہیں آتا کہ سب لوگ ایک مرتبے پر ہو جائیں گے، بلکہ جن لوگوں نے دنیا میں خدا کو اختیار کر لیا اور خدا کی محبت میں محو ہو گئے اور صراط مستقیم پر قائم ہو گئے ان کے خاص مراتب ہیں، دوسرے لوگ اس مرتبے تک نہیں پہنچ سکتے۔ حاشیہ ختم۔ کیونکہ خدا کی مٹھی خدا کی طرح غیر محدود ہے جس سے کوئی بھی باہر نہیں رہ سکتا، یاد رہے کہ جس طرح ستارے ہمیشہ نوبت بنوبت طلوع کرتے رہتے ہیں، اسی طرح خدا کے صفات بھی طلوع کرتے رہتے ہیں۔ کبھی انسان خدا کے صفات جلالیہ اور استغناء ذاتی کے پرتو کے نیچے ہوتا ہے، اور کبھی صفات جمالیہ کا پرتو اس پر پڑتا ہے۔ اسی کی طرف اشارہ ہے جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کل یوم ہوا فی شان، الرحمن آیت 30۔ بس یہ سخت نادانی کا خیال ہے کہ ایسا گمان کیا جائے کہ بعد اس کے کہ مجرم لوگ دوزخ میں ڈالے جائیں گے، پھر صفات کرم اور رحم ہمیشہ کے لیے معطل ہو جائیں گی اور کبھی ان کی تجلی نہیں ہوگی، کیونکہ صفات الہیہ کا تعطل ممتنع ہے، بلکہ حقیقی صفت خدا تعالیٰ کی محبت اور رحم ہے، اور وہی ام الصفات ہے، اور وہی کبھی انسانی اصلاح کے لیے صفات جلالیہ اور غضبیہ کے رنگ میں جوش مارتی ہے، اور جب اصلاح ہو جاتی ہے تو محبت اپنے رنگ میں ظاہر ہو جاتی ہے، اور پھر بطور محبت ہمیشہ کے لیے رہتی ہے۔ خدا ایک چڑچڑا انسان کی طرح نہیں ہے جو خانخواہ عذاب دینے کا شائق ہو، اور وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، بلکہ لوگ اپنے پر آپ ظلم کرتے ہیں۔ اس کی محبت میں تمام نجات اور اس کو چھوڑنے میں تمام عذاب ہے۔ یہ تو آریہ سماج والوں کی خدا دانی کی تعلیم ہے، اور اس تعلیم کے روح سے یہ ماننا پڑتا ہے کہ ہر ایک جو خدا تعالیٰ کی جناب میں کوئی عزت پاتا ہے، خواہ اوتار بن جاتا ہے یا رشی، اور خواہ خود ایسا شخص جس پر وید نازل ہوں، اس کی عزت کسی بھروسے کے لائق نہیں ہوتی، بلکہ وہ ہزارہا مرتبہ عزت کی کرسی سے نیچے ڈال دیا جاتا ہے، اور یا تو وہ پرمیشر کا بڑا پیارا اور مقرب اور اوتار اور رشی اور ایسا ایسا تھا، اور یا پھر آواگون کے چکر میں آ کر کوئی کیڑا مکوڑا بن جاتا ہے۔ جاویدانی نجات کبھی اس کو نصیب نہیں ہوتی، اس جگہ بھی مرنے کا دغدغہ، اور پھر مرنے کے بعد دوبارہ آواگون کے عذاب کا دغدغہ۔ غرض یہ تو خدا تعالیٰ کا حق ادا کیا گیا، ایک طرف تمام ارواح اور ذرات قدیم اور خود بخود ہونے میں اس کے شریک ٹھہرائے گئے، اور دوسری طرف پرمیشر کو ایسا بخیل قرار دیا گیا کہ باوجودے کے طاقت رکھتا ہے اور سرب شکتیمان ہے، مگر پھر بھی کسی کو نجات ابدی دینا نہیں چاہتا۔ پھر انسانوں کو پاک ہونے کے بارے میں جو کچھ وید نے سکھلایا ہے، اس کی تمام حقیقت تو نیوک کی تعلیم سے بخوبی ظاہر ہوتی ہے، جس کا ماحصل یہ ہے کہ آریہ اپنی منکوہا عورت کو اولاد کی خواہش سے کسی دوسرے مرد سے ہم بستر کرا سکتا ہے، اور جب تک وہ عورت اس شدھ کام سے 11 بچے حاصل نہ کر لے، وہ اس بیگانے شخص سے ہر روز ہم بستر رہ سکتی ہے۔ اب ہم اس جملہ معترضہ سے اپنے اصل مطلب کی طرف آتے ہیں، اور وہ یہ کہ آریوں کے اصول کے مطابق ان کا پرمیشر عالم الغیب نہیں ہو سکتا، اور ان کے پاس پرمیشر کے عالم الغیب ہونے پر کوئی دلیل نہیں۔ ایسا ہی عیسائی عقیدے کی روح سے خدا تعالیٰ عالم الغیب نہیں ہے، کیونکہ جس حالت میں حضرت عیسیٰ کو خدا قرار دیا گیا ہے اور وہ خود اقرار کرتے ہیں کہ میں جو خدا کا بیٹا ہوں مجھے قیامت کا علم نہیں، بس اس سے بجز اس کے کیا نتیجہ نکل سکتا ہے کہ خدا کو قیامت کا علم نہیں کہ کب آئے گی۔ پھر دوسری شاخ معرفت صحیحہ کی خدا تعالیٰ کی کامل قدرت کا شناخت کرنا ہے، لیکن اس شاخ میں بھی آریہ سماج والے اور حضرات پادریان اپنے خدا پر داغ لگا رہے ہیں۔ آریہ سماج والے اس طرح سے کہ وہ اپنے پرمیشر کو روحوں اور ذرات عالم کے پیدا کرنے پر قادر ہی نہیں جانتے، اور نہ اس بات پر قادر سمجھتے ہیں کہ ان کا پرمیشر کسی روح کو جاویدانی مکتی دے سکے۔ حاشیہ، شکر کا مقام ہے کہ ہمارا خدا ہمیشہ اپنی قدرت کے نمونے ہمیں دکھاتا ہے، تا ہمیشہ ہمارا ایمان تازہ ہو، جیسا کہ اس نے 4 اپریل 1905 کے زلزلے سے پہلے 4 دفعہ متفرق زمانوں میں مجھے اپنی وحی کے ذریعے سے اطلاع دی کہ پنجاب میں ایک سخت زلزلہ آنے والا ہے۔ سو وہ شدید زلزلہ 4 اپریل 1905 کو منگل کی صبح کو آ گیا، اور وہ موسم بہار تھا، اور پھر اس خدائے قادر نے مجھے اطلاع دی کہ پھر موسم بہار میں شدید زلزلے آنے والے ہیں۔ سو 28 فروری 1906 کو عین موسم بہار میں ایک شدید زلزلہ آیا، چنانچہ کوہ منصوری میں اس قدر اس کا صدمہ محسوس ہوا کہ لوگ بے حواس ہو گئے، اور انہی ایام میں امریکہ کے بعض حصوں میں بھی ایک شدید زلزلہ آیا جس سے کئی شہر ہلاک ہو گئے۔ بس خدا در حقیقت وہی خدا ہے جو اب بھی اپنی وحی کے ذریعے سے اپنی زندہ قدرتیں ہم پر ظاہر کرتا ہے، اور ایسی ہزارہا پیش گوئیاں ہیں جو خدا کی وحی کے مطابق جو مجھ پر ہوئیں ظہور میں آئیں۔ حاشیہ ختم۔ ایسا ہی حضرات پادری صاحبان بھی اپنے خدا کو قادر نہیں سمجھتے، کیونکہ ان کا خدا اپنے مخالفوں کے ہاتھوں سے مارے کھاتا رہا، زندان میں داخل کیا گیا، کوڑے لگے، صلیب پر کھینچا گیا۔ اگر وہ قادر ہوتا تو اتنی ذلتیں باوجود خدا ہونے کے ہرگز نہ اٹھاتا، اور نیز اگر وہ قادر ہوتا تو اس کے لیے کیا ضرورت تھی کہ اپنے بندوں کو نجات دینے کے لیے یہ تجویز سوچتا کہ آپ مر جائے اور اس طریق سے بندے رہائی پاویں۔ جو شخص خدا ہو کر 3 دن تک مرا رہا، اس کی قدرت کا نام لینا ہی قابل شرم بات ہے، اور یہ عجیب بات ہے کہ خدا تو 3 دن تک مرا رہا لیکن اس کے بندے 3 دن تک بغیر خدا کے ہی جیتے رہے۔ اور پھر ان لوگوں کی توحید کا یہ حال ہے کہ آریہ سماج والے تو ذرہ ذرہ اور تمام ارواح کو خود بخود موجود ہونے میں اپنے پرمیشر کے شریک ٹھہراتے ہیں، اور ان کے وجود اور بقا کو محض انہی کی طاقت اور قوت کی طرف منسوب کرتے ہیں، اور یہ محض شرک ہے۔ رہے عیسائی، سو ان کا یہ حال ہے کہ وہ صریح توحید کے برخلاف عقیدہ رکھتے ہیں۔ حاشیہ، اعتقاد جو قرآن شریف نے سکھایا ہے یہ ہے کہ جیسا کہ خدا نے ارواح کو پیدا کیا ہے، ایسا ہی وہ ان کے معدوم کرنے پر بھی قادر ہے، اور انسانی روح اس کی محبت اور فضل سے ابدی حیات پاتی ہے، نہ اپنی ذاتی قوت سے۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ اپنے خدا کی پوری محبت اور پوری اطاعت اختیار کرتے ہیں اور پورے صدق اور وفاداری سے اس کے آستانے پر جھکتے ہیں، ان کو خاص طور پر ایک کامل زندگی بخشی جاتی ہے، اور ان کے فطرتی حواس میں بھی بہت تیزی عطا کی جاتی ہے، اور ان کی فطرت کو ایک نور بخشا جاتا ہے، جس نور کی وجہ سے ایک فوق العادت روحانیت ان میں جوش مارتی ہے، اور تمام روحانی طاقتیں جو دنیا میں وہ رکھتے تھے موت کے بعد بہت وسیع کی جاتی ہیں، اور نیز مرنے کے بعد وہ اپنی خداداد مناسبت کی وجہ سے جو حضرت عزت سے رکھتے ہیں آسمان پر اٹھائے جاتے ہیں، جس کو شریعت کی اصطلاح میں رفع کہتے ہیں۔ لیکن جو مومن نہیں ہیں اور جو خدا تعالیٰ سے صاف تعلقات نہیں رکھتے، یہ زندگی ان کو نہیں ملتی اور نہ یہ صفات ان کو حاصل ہوتی ہیں، اس لیے وہ لوگ مردہ کے حکم میں ہوتے ہیں۔ بس اگر خدا تعالیٰ روحوں کا پیدا کرنے والا نہ ہوتا تو وہ اپنے قادرانہ تصرف سے مومن اور غیر مومن میں یہ فرق دکھلا نہ سکتا۔ حاشیہ ختم۔ یعنی وہ تین خدا مانتے ہیں، یعنی باپ، بیٹا، روح القدس، اور یہ جواب ان کا سراسر فضول ہے کہ ہم تین کو ایک جانتے ہیں۔ ایسے بہودہ جواب کو کوئی عاقل تسلیم نہیں کر سکتا، جبکہ یہ تینوں خدا مستقل طور پر علیحدہ علیحدہ وجود رکھتے ہیں، اور علیحدہ علیحدہ پورے خدا ہیں، تو وہ کون سا حساب ہے جس کے روح سے وہ ایک ہو سکتے ہیں؟ اس قسم کا حساب کس اسکول یا کالج میں پڑھایا جاتا ہے؟ کیا کوئی منطق یا فلسفی سمجھا سکتی ہے کہ ایسے مستقل تین ایک کیوں کر ہو گئے؟ اور اگر کہو کہ یہ راز ہے کہ جو عقل انسانی سے برتر ہے، تو یہ دھوکہ دہی ہے، کیونکہ انسانی عقل خوب جانتی ہے کہ اگر تین کو تین کامل خدا کہا گیا تو تین کامل کو بہرحال تین کہنا پڑے گا، نہ ایک۔ اور اس تثلیث کے عقیدے کو نہ صرف قرآن شریف رد کرتا ہے بلکہ توریت بھی رد کرتی ہے، کیونکہ وہ توریت جو موسیٰ کو دی گئی تھی اس میں اس تثلیث کا کچھ بھی ذکر نہیں، اشارہ تک نہیں، ورنہ ظاہر ہے کہ اگر توریت میں بھی ان خداؤں کی نسبت تعلیم ہوتی تو ہرگز ممکن نہ تھا کہ یہودی اس تعلیم کو فراموش کر دیتے، کیونکہ اول تو یہودیوں کو توحید کی تعلیم کے یاد رکھنے کے لیے سخت تاکید کی گئی تھی، یہاں تک کہ حکم تھا کہ ہر ایک یہودی اس تعلیم کو حفظ کر لے اور اپنے گھر کی چوکھٹوں پر اس کو لکھ چھوڑیں اور اپنے بچوں کو سکھا دیں، اور پھر علاوہ اس کے اسی توحید کی تعلیم کے یاد دلانے کے لیے متواتر خدا تعالیٰ کے نبی یہودیوں میں آتے رہے اور وہی تعلیم سکھلاتے رہے۔ بس یہ امر بالکل غیر ممکن اور محال تھا کہ یہودی لوگ باوجود اس قدر تاکید اور اس قدر تواتر انبیاء کے تثلیث کی تعلیم کو بھول جاتے اور بجائے اس کے توحید کی تعلیم اپنی کتابوں میں لکھ لیتے اور وہی بچوں کو سکھاتے، اور آنے والے صدہا نبی بھی اسی توحید کی تعلیم کو دوبارہ تازہ کرتے۔ ایسا خیال تو سراسر خلاف عقل و قیاس ہے۔ میں نے اس بارے میں خود کوشش کر کے بعض یہودیوں سے حلفن دریافت کیا تھا کہ توریت میں خدا تعالیٰ کے بارے میں آپ لوگوں کو کیا تعلیم دی گئی تھی، کیا تثلیث کی تعلیم دی گئی تھی یا کوئی اور؟ تو ان یہودیوں نے مجھے خط لکھے جو اب تک میرے پاس موجود ہیں، اور ان خطوں میں بیان کیا کہ توریت میں تثلیث کی تعلیم کا نام و نشان نہیں، بلکہ خدا تعالیٰ کے بارے میں توریت کی وہی تعلیم ہے جو قرآن کی تعلیم ہے. پس افسوس ہے ایسی قوم پر جو ایسے اعتقاد پر اڑی بیٹھی ہے کہ نہ تو وہ تعلیم توریت میں موجود ہے اور نہ قرآن شریف میں ہے. بلکہ سچ تو یہ ہے کہ تثلیث کی تعلیم انجیل میں بھی موجود نہیں. انجیل میں بھی جہاں جہاں تعلیم کا بیان ہے ان تمام مقامات میں تثلیث کی نسبت اشارہ تک نہیں، بلکہ خدائے واحد لا شریک کی تعلیم دیتی ہے. چنانچہ بڑے بڑے معاند پادریوں کو یہ بات ماننی پڑی ہے کہ انجیل میں تثلیث کی تعلیم نہیں. اب یہ سوال ہوگا کہ عیسائی مذہب میں تثلیث کہاں سے آئی؟ اس کا جواب محقق عیسائیوں نے یہ دیا ہے کہ یہ تثلیث یونانی عقیدے سے لی گئی ہے. یونانی لوگ تین دیوتاؤں کو مانتے تھے، جس طرح ہندو تریمورتی کے قائل ہیں. اور جب پولوس نے یہودیوں کی طرف رخ کیا، اور چونکہ وہ یہ چاہتا تھا کہ کسی طرح یونانیوں کو عیسائی مذہب میں داخل کرے، اس لیے اس نے یونانیوں کے خوش کرنے کے لیے بجائے تین دیوتاؤں کے تین اکنوم اس مذہب میں قائم کر دیے. ورنہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بلا کو بھی معلوم نہ تھا کہ اکنوم کس چیز کا نام ہے. ان کی تعلیم خدا تعالیٰ کی نسبت تمام نبیوں کی طرح ایک سادہ تعلیم تھی کہ خدا واحد لا شریک ہے. بس یاد رکھنا چاہیے کہ یہ مذہب جو عیسائی مذہب کے نام سے شہرت دیا جاتا ہے، دراصل پولوسی مذہب ہے، نہ مسیحی. کیونکہ حضرت مسیح علیہ السلام نے کسی جگہ تثلیث کی تعلیم نہیں دی، اور وہ جب تک زندہ رہے خدائے واحد لا شریک کی تعلیم دیتے رہے، اور بعد ان کی وفات کے ان کا بھائی یعقوب بھی، جو ان کا جانشین تھا اور ایک بزرگ انسان تھا، توحید کی تعلیم دیتا رہا. اور پولوس نے خامخواہ اس بزرگ سے مخالفت شروع کر دی اور اس کے عقائد صحیحہ کے مخالف تعلیم دینا شروع کیا. اور انجام کار پولوس اپنے خیالات میں یہاں تک بڑھا کہ ایک نیا مذہب قائم کیا اور توریت کی پیروی سے اپنی جماعت کو بکلی علیحدہ کر دیا، اور تعلیم دی کہ مسیحی مذہب میں مسیح کے کفارے کے بعد شریعت کی ضرورت نہیں، اور خون مسیح گناہوں کے دور کرنے کے لیے کافی ہے. توریت کی پیروی ضروری نہیں. اور پھر ایک اور گند اس مذہب میں ڈال دیا کہ ان کے لیے سور کھانا حلال کر دیا، حالانکہ حضرت مسیح انجیل میں سور کو ناپاک قرار دیتے ہیں. تبھی تو انجیل میں ان کا قول ہے کہ اپنے موتی سوروں کے آگے مت پھینکو. بس جب پاک تعلیم کا نام حضرت مسیح نے موتی رکھا ہے، تو اس مقابلے سے صریح معلوم ہوتا ہے کہ پلیت کا نام انہوں نے سور رکھا ہے. اصل بات یہ ہے کہ یونانی سور کو کھایا کرتے تھے، جیسا کہ آج کل تمام یورپ کے لوگ سور کھاتے ہیں. اس لیے پولوس نے یونانیوں کے تالیف قلوب کے لیے سور بھی اپنی جماعت کے لیے حلال کر دیا، حالانکہ توریت میں لکھا ہے کہ وہ ابدی حرام ہے اور اس کا چھونا بھی ناجائز ہے. غرض، اس مذہب میں تمام خرابیاں پولوس سے پیدا ہوئیں. حضرت مسیح علیہ السلام تو وہ بے نفس انسان تھے، جنہوں نے یہ بھی نہ چاہا کہ کوئی ان کو نیک انسان کہے، مگر پولوس نے ان کو خدا بنا دیا، جیسا کہ انجیل میں لکھا ہے کہ کسی نے حضرت مسیح کو کہا کہ اے نیک استاد، انہوں نے اس کو کہا کہ تو مجھے کیوں نیک کہتا ہے. ان کا وہ کلمہ جو صلیب پر چڑھائے جانے کے وقت ان کے منہ سے نکلا، کیسا توحید پر دلالت کرتا ہے کہ انہوں نے نہایت عاجزی سے کہا، ایلی ایلی لما سبقتنی، یعنی اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. کیا جو شخص اس عاجزی سے خدا کو پکارتا ہے اور اقرار کرتا ہے کہ خدا میرا رب ہے، اس کی نسبت کوئی عقل مند گمان کر سکتا ہے کہ اس نے در حقیقت خدائی کا دعویٰ کیا تھا؟ اصل بات یہ ہے کہ جن لوگوں کو خدا تعالیٰ سے محبت ذاتیہ کا تعلق ہوتا ہے، بسا اوقات استعارے کے رنگ میں خدا تعالیٰ ان سے ایسے کلمے ان کی نسبت کہلا دیتا ہے کہ نادان لوگ ان کی ان کلموں سے خدائی ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ میری نسبت مسیح سے بھی زیادہ وہ کلمات فرمائے گئے ہیں۔ حاشیہ، ایک دفعہ کشفی رنگ میں میں نے دیکھا کہ میں نے نئی زمین اور نیا آسمان پیدا کیا، اور پھر میں نے کہا کہ آؤ اب انسان کو پیدا کریں۔ اس پر نادان مولویوں نے شور مچایا کہ دیکھو اب اس شخص نے خدائی کا دعویٰ کیا۔ حالانکہ اس کشف سے یہ مطلب تھا کہ خدا میرے ہاتھ پر ایک ایسی تبدیلی پیدا کرے گا کہ گویا آسمان اور زمین نئے ہو جائیں گے اور حقیقی انسان پیدا ہوں گے۔ اسی طرح ایک دفعہ خدا نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا، انتا منی بے منزلت اولادی، انتا منی بے منزلت لا یعلم الخلق، یعنی تو مجھ سے بمنزلہ اولاد کے ہے اور تجھے مجھ سے وہ نسبت ہے جس کو دنیا نہیں جانتی۔ تب مولویوں نے اپنے کپڑے پھاڑے کہ اب کفر میں کیا شک رہا، اور اس آیت کو بھول گئے، فذکر اللہ حق ذکرکم آباءکم، البقرہ آیت 201۔ حاشیہ ختم۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ مجھے مخاطب کر کے فرماتا ہے، یا قمرو یا شمسو انتا منی و انا من کا، یعنی اے چاند اور اے سورج، تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے۔ اب اس فکرے کو جو شخص چاہے کسی طرف کھینچ لے، مگر اصل معنی اس کے یہ ہیں کہ اول خدا نے مجھے قمر بنایا کیونکہ میں قمر کی طرح اس حقیقی شم سے ظاہر ہوا، اور پھر آپ قمر بنا کیونکہ میرے ذریعے سے اس کے جلال کی روشنی ظاہر ہوئی اور ہوگی۔ یعقوب حضرت عیسیٰ کا بھائی جو مریم کا بیٹا تھا، وہ در حقیقت ایک راست باز آدمی تھا۔ وہ تمام باتوں میں توریت پر عمل کرتا تھا اور خدا کو واحد لا شریک جانتا تھا اور سور کو حرام سمجھتا تھا، اور یہودیوں کی طرح بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتا تھا، اور جیسا کہ چاہیے تھا وہ اپنے تئیں ایک یہودی سمجھتا تھا۔ صرف یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت پر ایمان رکھتا تھا، لیکن پولوس نے بیت المقدس سے بھی نفرت دلائی۔ آخر خدا تعالیٰ کی غیرت نے اس کو پکڑا اور ایک بادشاہ نے اس کو سولی دے دیا، اور اس طرح پر اس کا خاتمہ ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چونکہ صادق اور خدا تعالیٰ کی طرف سے تھے، اس لیے وہ سولی سے نجات پا گئے، اور خدا تعالیٰ نے ان کو سولی پر سے زندہ بچا لیا۔ لیکن چونکہ پولوس نے سچائی کو چھوڑ دیا تھا، اس لیے وہ لکڑی پر لٹکایا گیا۔ یاد رہے کہ پولوس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں آپ کا جانی دشمن تھا، اور پھر آپ کی وفات کے بعد جیسا کہ یہودیوں کی تاریخ میں لکھا ہے، اس کے عیسائی ہونے کا موجب اس کے اپنے بعض نفسانی اغراض تھے جو یہودیوں سے وہ پورے نہ ہو سکے، اس لیے وہ ان کو خرابی پہنچانے کے لیے عیسائی ہو گیا، اور ظاہر کیا کہ مجھے کشف کے طور پر حضرت مسیح ملے ہیں اور میں ان پر ایمان لایا ہوں۔ اور اس نے پہلے پہل تثلیث کا خراب پودا دمشق میں لگایا، اور یہ پولوسی تثلیث دمشق سے ہی شروع ہوئی۔ اسی کی طرف احادیث نبویہ میں اشارہ کر کے کہا گیا کہ آنے والا مسیح دمشق کی مشرقی طرف نازل ہوگا، یعنی اس کے آنے پر تثلیث کا خاتمہ ہوگا اور انسانی دل توحید کی طرف رغبت کرتے جائیں گے، اور مشرقی طرف سے مسیح کا نازل ہونا اس کے غلبے کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ روشنی جب ظاہر ہوتی ہے تو تاریکی پر غالب آ جاتی ہے۔ حاشیہ، یاد رہے کہ قادیان جو میری سکونت کی جگہ ہے، عین دمشق کی شرقی طرف ہے، سو آج وہ پیشگوئی پوری ہوئی جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی۔ حاشیہ ختم۔ صاف ظاہر ہے کہ اگر پولوس حضرت مسیح کے بعد ایک رسول کے رنگ میں ظاہر ہونے والا تھا جیسا کہ خیال کیا گیا ہے، تو ضرور حضرت مسیح اس کی نسبت کچھ خبر دیتے، خاص کر کے اس وجہ سے تو خبر دینا نہایت ضروری تھا کہ جبکہ پولوس حضرت عیسیٰ کی حیات کے تمام زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سخت برگشتہ رہا اور ان کے دکھ دینے کے لیے طرح طرح کے منصوبے کرتا رہا، تو ایسا شخص ان کی وفات کے بعد کیوں کر امین سمجھا جا سکتا ہے، بجز اس کے کہ خود حضرت مسیح کی طرف سے اس کی نسبت کھلی کھلی پیش گوئی پائی جائے اور اس میں صاف طور پر درج ہو کہ اگرچہ پولوس میری حیات میں میرا سخت مخالف رہا ہے اور مجھے دکھ دیتا رہا ہے، لیکن میرے بعد وہ خدا تعالیٰ کا رسول اور نہایت مقدس آدمی ہو جائے گا، بالخصوص جو کہ پولوس ایسا آدمی تھا کہ اس نے موسیٰ کی توریت کے برخلاف اپنی طرف سے نئی تعلیم دی، سور حلال کیا، ختنہ کی رسم تو توریت میں ایک موقت رسم تھی اور تمام نبیوں کا ختنہ ہوا تھا اور خود حضرت مسیح کا بھی ختنہ ہوا تھا، وہ قدیم حکم الہی منسوخ کر دیا اور توریت کی توحید کی جگہ تثلیث قائم کر دی اور توریت کے احکام پر عمل کرنا غیر ضروری ٹھہرایا اور بیت المقدس سے بھی انحراف کیا، تو ایسے آدمی کی نسبت جس نے موسوی شریعت کو زیر و زبر کر دیا ضرور کوئی پیشگوئی چاہیے تھی، پس جبکہ انجیل میں پولوس کے رسول ہونے کے بارے میں خبر نہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اس کی عداوت ثابت اور توریت کے ابدی احکام کا وہ مخالف، تو اس کو کیوں اپنا مذہبی پیشوا بنایا گیا؟ کیا اس پر کوئی دلیل ہے؟ پھر معرفت کے بعد بڑی ضرورت نجات کے لیے محبت الہی ہے، یہ بات نہایت واضح اور بدیہی ہے کہ کوئی شخص اپنے محبت کرنے والے کو عذاب دینا نہیں چاہتا، بلکہ محبت محبت کو جذب کرتی اور اپنی طرف کھینچتی ہے، جس شخص سے کوئی سچے دل سے محبت کرتا ہے اس کو یقین کرنا چاہیے کہ وہ دوسرا شخص بھی جس سے محبت کی گئی ہے اس سے دشمنی نہیں کر سکتا، بلکہ اگر ایک شخص کو جس سے وہ دل سے محبت رکھتا ہے اپنی اس محبت سے اطلاع بھی نہ دے، تب بھی اس قدر اثر تو ضرور ہوتا ہے کہ وہ شخص اس سے دشمنی نہیں کر سکتا۔ اسی بنا پر کہا گیا ہے کہ دل کو دل سے راہ ہوتا ہے، اور خدا کے نبیوں اور رسولوں میں جو ایک قوت جذب اور کشش پائی جاتی ہے اور ہزارہا لوگ ان کی طرف کھینچے جاتے اور ان سے محبت کرتے ہیں، یہاں تک کہ اپنی جان بھی ان پر فدا کرنا چاہتے ہیں، اس کا سبب یہی ہے کہ بنی نو کی بھلائی اور ہمدردی ان کے دل میں ہوتی ہے، یہاں تک کہ وہ ماں سے بھی زیادہ انسانوں سے پیار کرتے ہیں اور اپنے تئیں دکھ اور درد میں ڈال کر بھی ان کے آرام کے خواہش مند ہوتے ہیں۔ آخر ان کی سچی کشش سعید دلوں کو اپنی طرف کھینچنا شروع کر دیتی ہے، پھر جبکہ انسان باوجود کہ وہ عالم الغیب نہیں دوسرے شخص کی مخفی محبت پر اطلاع پا لیتا ہے، تو پھر کیوں کر خدا تعالیٰ جو عالم الغیب ہے کسی کی خالص محبت سے بے خبر رہ سکتا ہے؟ محبت عجیب چیز ہے، اس کی آگ گناہوں کی آگ کو جلاتی اور معصیت کے شعلے کو بھسم کر دیتی ہے۔ سچی اور ذاتی اور کامل محبت کے ساتھ عذاب جمع ہو ہی نہیں سکتا، اور سچی محبت کے علامات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس کی فطرت میں یہ بات منقوش ہوتی ہے کہ اپنے محبوب کے قطع تعلق کا اس کو نہایت خوف ہوتا ہے اور ایک ادنا سے ادنا قصور کے ساتھ اپنے تئیں ہلاک شدہ سمجھتا ہے اور اپنے محبوب کی مخالفت کو اپنے لیے ایک زہر خیال کرتا ہے اور نیز اپنے محبوب کے وصال کے پانے کے لیے نہایت بیتاب رہتا ہے اور بودھ اور دوری کے صدمے سے ایسا گداز ہوتا ہے کہ بس مر ہی جاتا ہے۔ اس لیے وہ صرف ان باتوں کو گناہ نہیں سمجھتا کہ جو عوام سمجھتے ہیں کہ قتل نہ کر، خون نہ کر، زنا نہ کر، چوری نہ کر، جھوٹی گواہی نہ دے، بلکہ وہ ایک ادنا غفلت کو اور ادنا التفات کو
جو خدا کو چھوڑ کر غیر کی طرف کی جائے ایک کبیرہ گناہ خیال کرتا ہے۔ اس لیے اپنے محبوب ازلی کی جناب میں دوام استغفار اس کا ورد ہوتا ہے، اور چونکہ اس بات پر اس کی فطرت راضی نہیں ہوتی کہ وہ کسی وقت بھی خدا تعالیٰ سے الگ رہے، اس لیے بشریت کے تقاضا سے ایک ذرہ غفلت بھی اگر صادر ہو تو اس کو ایک پہاڑ کی طرح گناہ سمجھتا ہے۔ یہی بھید ہے کہ خدا تعالیٰ سے پاک اور کامل تعلق رکھنے والے ہمیشہ استغفار میں مشغول رہتے ہیں، کیونکہ یہ محبت کا تقاضا ہے کہ ایک محب صادق کو ہمیشہ یہ فکر لگی رہتی ہے کہ اس کا محبوب اس پر ناراض نہ ہو جائے، اور چونکہ اس کے دل میں ایک پیاس لگا دی جاتی ہے کہ خدا کامل طور پر اس سے راضی ہو، اس لیے اگر خدا تعالیٰ یہ بھی کہے کہ میں تجھ سے راضی ہوں تب بھی وہ اس قدر پر صبر نہیں کر سکتا، کیونکہ جیسا کہ شراب کے دور کے وقت ایک شراب پینے والا ہر دم ایک مرتبہ پی کر پھر دوسری مرتبہ مانگتا ہے، اسی طرح جب انسان کے اندر محبت کا چشمہ جوش مارتا ہے تو وہ محبت تباً یہ تقاضا کرتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ خدا تعالیٰ کی رضا حاصل ہو۔ بس محبت کی کثرت کی وجہ سے استغفار کی بھی کثرت ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خدا سے کامل طور پر پیار کرنے والے ہر دم اور ہر لحظہ استغفار کو اپنا ورد رکھتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر معصوم کی یہی نشانی ہے کہ وہ سب سے زیادہ استغفار میں مشغول رہے۔ اور استغفار کے حقیقی معنی یہ ہیں کہ ہر ایک لغزش اور قصور جو بوجہ ضعف بشریت انسان سے صادر ہو سکتی ہے اس امکانی کمزوری کو دور کرنے کے لیے خدا سے مدد مانگی جائے، تا خدا کے فضل سے وہ کمزوری ظہور میں نہ آوے اور مستور و مخفی رہے۔ پھر بعد اس کے استغفار کے معنی عام لوگوں کے لیے وسیع کیے گئے، اور یہ امر بھی استغفار میں داخل ہوا کہ جو کچھ لغزش اور قصور صادر ہو چکا خدا تعالیٰ اس کے بد نتائج اور زہریلی تاثیروں سے دنیا اور آخرت میں محفوظ رکھے۔ پس نجات حقیقی کا سرچشمہ محبت ذاتی خدائے عز و جل کی ہے، جو عز و نیاز اور دائمی استغفار کے ذریعے سے خدا تعالیٰ کی محبت کو اپنی طرف کھینچتی ہے، اور جب انسان کمال درجے تک اپنی محبت کو پہنچاتا ہے اور محبت کی آگ سے اپنے جذبات نفسانیت کو جلا دیتا ہے تب یک دفعہ ایک شعلے کی طرح خدا تعالیٰ کی محبت جو خدا تعالیٰ اس سے کرتا ہے اس کے دل پر گرتی ہے، اور اس سفلی زندگی کے گندوں سے باہر لے آتی ہے، اور خدائے حی و قیوم کی پاکیزگی کا رنگ اس کے نفس پر چڑھ جاتا ہے، بلکہ تمام صفات الہیہ سے ذیلی طور پر اس کو حصہ ملتا ہے۔ تب وہ تجلیات الہیہ کا مظہر ہو جاتا ہے، اور جو کچھ ربوبیت کے ازلی خزانے میں مکتوم و مستور ہے اس کے ذریعے سے وہ اسرار دنیا میں ظاہر ہوتے ہیں، کیونکہ وہ خدا جس نے اس دنیا کو پیدا کیا ہے بخیل نہیں ہے، بلکہ اس کے فیوز دائمی ہیں، اس کے اسماء اور صفات کبھی معطل نہیں ہو سکتے، اس لیے وہ بشرط تقویٰ اور مجاہدہ جو کچھ اولین کو دیا ہے وہ آخرین کو بھی دیتا ہے، جیسا کہ خود اس نے قرآن شریف میں یہ دعا سکھلائی ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، سورہ الفاتحہ آیت 6-7۔ یعنی اے ہمارے خدا، ہمیں وہ سیدھی راہ دکھلا جو ان لوگوں کی راہ ہے جن پر تیرا فضل اور انعام ہوا۔ اس آیت کے یہ معنی ہیں کہ وہی فضل اور انعام جو تمام نبیوں اور صدیقوں پر پہلے ہو چکا ہے وہ ہم پر بھی کر، اور کسی فضل سے ہمیں محروم نہ رکھ۔ یہ آیت اس امت کو اس قدر عظیم الشان امید دلاتی ہے جس میں گزشتہ امتیں شریک نہیں ہیں، کیونکہ تمام انبیاء کے متفرق کمالات ہیں اور متفرق طور پر ان پر فضل اور انعام ہوا۔ اب اس امت کو یہ دعا سکھلائی گئی کہ ان تمام متفرق کمالات کو مجھ سے طلب کرو، پس ظاہر ہے کہ جب متفرق کمالات ایک جگہ جمع ہو جائیں گے تو وہ مجموعہ متفرق کی نسبت بہت بڑھ جائے گا۔ اسی بنا پر کہا گیا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، آل عمران آیت 11۔ یعنی تم اپنے کمالات کے روح سے سب امتوں سے بہتر ہو۔ اب یہ بھی جاننا چاہیے کہ یہ کمالات متفرقہ اس امت میں جمع کرنے کا کیوں وعدہ دیا گیا۔ اس میں بھید یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جامع کمالات متفرقہ ہیں، جیسا کہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فبہداہ مقتدے الانام آیت 91۔ یعنی تمام نبیوں کو جو ہدایتیں ملی تھیں ان سب کا اقتدا کر، پس ظاہر ہے کہ جو شخص ان تمام متفرق ہدایتوں کو اپنے اندر جمع کرے گا اس کا وجود ایک جامع وجود ہو جائے گا اور تمام نبیوں سے وہ افضل ہوگا۔ پھر جو شخص اس نبی جامع الکمالات کی پیروی کرے گا ضرور ہے کہ ذیلی طور پر وہ بھی جامع الکمالات ہو۔ بس اس دعا کے سکھلانے میں جو سورہ فاتحہ میں ہے یہی راز ہے کہ تا کاملین امت جو نبی جامع الکمالات کے پیرو ہیں وہ بھی جامع الکمالات ہو جائیں۔ بس افسوس ان لوگوں پر جو اس امت کو ایک مردہ امت خیال کرتے ہیں، اور خدا تو جامع الکمالات ہونے کے لیے ان کو دعا سکھلاتا ہے مگر وہ محض مردہ رہنا چاہتے ہیں۔ ان کے نزدیک یہ بڑے گناہ کی بات ہے کہ مثلاً کوئی یہ دعویٰ کرے کہ میرے پر مسیح ابن مریم کی طرح وہی نازل ہوتی ہے۔ حاشیہ، یہ لوگ جو مولوی کہلاتے ہیں ہمارے سید و مولا خیر الرسل و افضل الانبیاء آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتک کرتے ہیں، جبکہ کہتے ہیں کہ اس امت میں عیسیٰ ابن مریم کا مسیح کوئی نہیں آ سکتا تھا، اس لیے ختم نبوت کی مہر توڑ کر اسی اسرائیلی عیسیٰ کو کسی وقت خدا تعالیٰ دوبارہ دنیا میں لائے گا۔ اور اس اعتقاد سے صرف ایک گناہ نہیں بلکہ دو گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں۔ اول یہ کہ ان کو یہ اعتقاد رکھنا پڑتا ہے کہ جیسا کہ ایک بندہ خدا کا عیسیٰ نام جس کو عبرانی میں یسوع کہتے ہیں 30 برس تک موسیٰ رسول اللہ کی شریعت کی پیروی کر کے خدا کا مقرب بنا اور مرتبہ نبوت پایا، اس کے مقابل پر اگر کوئی شخص بجائے 30 برس کے 50 برس بھی آن حضرت اسلم کی پیروی کرے تب بھی وہ مرتبہ نہیں پا سکتا، وہ یا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کوئی کمال نہیں بخش سکتی۔ اور نہیں خیال کرتے کہ اس صورت میں لازم آتا ہے کہ خدا کا یہ دعا سکھلانا کہ صراط الذین انعمت علیہم ایک دھوکہ دینا ہے، اور ان کا اعتقاد ہے کہ باعتبار اپنے دوبارہ آمد کے خاتم الانبیاء عیسیٰ ہی ہے اور وہی آخری قاضی اور حکم ہے، اور نہیں سمجھتے کہ اس پیشگوئی سے خدا کا تو یہ مقصود تھا کہ جیسا کہ اسی امت میں مسیح یہود پیدا ہوں گے ایسا ہی اسی امت میں مسیح عیسیٰ بھی پیدا کرے، جو ایک پہلو سے امتی ہو اور ایک پہلو سے نبی ہو۔ عیسیٰ ابن مریم تو ان دونوں ناموں کا جامع نہیں ہو سکتا، کیونکہ امتی وہ ہوتا ہے جو محض نبی متبوع کی پیروی سے کمال پاوے، مگر عیسیٰ تو پہلے کمال پا چکا۔ نمبر دو اور دوسرا گناہ ان لوگوں کا یہ ہے کہ قرآن شریف کی نص صریح کے برخلاف حضرت عیسیٰ کو زندہ تصور کرتے ہیں۔ قرآن شریف میں صریح یہ آیت موجود ہے فلما توفیتنی کنت انت رقیبا علیہم، اور اس آیت کے معنی یہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ جب کہ تو نے ماں جس میں انصری مجھ کو آسمان پر اٹھا لیا۔ یہ عجیب لغت ہے جو حضرت عیسیٰ سے ہی خاص ہے۔ افسوس اتنا بھی نہیں سوچتے کہ جیسا کہ قرآن شریف میں تصریح ہے یہ سوال حضرت عیسیٰ سے قیامت کے دن ہوگا، بس ان معنوں سے جو لفظ متوفیقہ کے کیے جاتے ہیں لازم آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ تو فوت ہونے سے پہلے ہی قیامت کے دن اللہ جل شانہ کے سامنے حاضر ہو جائیں گے۔ اور اگر کہو کہ آیت فلما توفیتنی کے یہ معنی ہے کہ جب کہ تو نے مجھ کو وفات دے دی تو پھر مجھ کو کیا خبر تھی کہ میرے مرنے کے بعد میری امت نے کیا طریقے اختیار کیا، تو یہ معنی بھی ان کے عقیدے کی روح سے غلط ٹھہرتے ہیں۔ اور دونوں معنوں کے روح سے خدا تعالیٰ عیسیٰ کو ایسے عذر باطل کا یہ جواب دے سکتا ہے کہ تو میرے سامنے جھوٹ کیوں بولتا ہے کہ مجھے کچھ بھی خبر نہیں، کیونکہ تو دوبارہ دنیا میں گیا تھا اور دنیا میں 40 برس تک رہا تھا اور نصارہ سے لڑائیاں کی تھیں اور صلیب کو توڑا تھا۔ ماں سوائے اس کے ان مانوں کے روح سے یہ لازم آتا ہے کہ جب تک حضرت عیسیٰ زندہ رہے عیسائی نہیں بگڑے، بلکہ ان کی موت کے بعد بگڑے۔ بس اس سے تو ان لوگوں کو ماننا پڑتا ہے کہ عیسائی اب تک حق پر ہیں، کیونکہ اب تک حضرت عیسیٰ آسمان پر زندہ موجود ہیں۔ افسوس، ندامت سے مر جاؤ، اور بالآخر یاد رہے کہ اگر ایک امتی کو جو محض پیروی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے درجہ وحی اور الہام اور نبوت کا پاتا ہے، نبی کے نام کا اعزاز دیا جائے، تو اس سے مہر نبوت نہیں ٹوٹتی، کیونکہ وہ امتی ہے اور اس کا اپنا وجود کچھ نہیں، اور اس کا اپنا کمال نبی مطبوع کا کمال ہے، اور وہ صرف نبی نہیں کہلاتا بلکہ نبی بھی اور امتی بھی۔ مگر کسی ایسے نبی کا دوبارہ آنا جو امتی نہیں ہے، ختم نبوت کے منافی ہے۔ حاشیہ ختم۔ ان کے نزدیک ایسا شخص کافر ہے، کیونکہ قیامت تک خدا کے مکالمہ اور مخاطبہ کا دروازہ بند ہے۔ تعجب کہ یہ لوگ اس قدر تو مانتے ہیں کہ اب بھی خدا تعالیٰ سنتا ہے جیسا کہ پہلے سنتا تھا، مگر یہ نہیں مانتے کہ اب بھی وہ بولتا ہے جیسا کہ پہلے بولتا تھا، حالانکہ اگر وہ اس زمانے میں بولتا نہیں تو پھر سننے پر بھی کوئی دلیل نہیں۔ خدا تعالیٰ کی صفات کو معطل کرنے والے سخت بدقسمت لوگ ہیں، اور درحقیقت یہ لوگ اسلام کے دشمن ہیں۔ ختم نبوت کے ایسے معنی کرتے ہیں جس سے نبوت ہی باطل ہوتی ہے۔ کیا ہم ختم نبوت کے یہ معنی کر سکتے ہیں کہ وہ تمام برکات جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے ملنی چاہیے تھیں وہ سب بند ہو گئے، اور اب خدا تعالیٰ کے مکالمہ مخاطبہ کی خواہش کرنا لا حاصل ہے؟ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ کیا یہ لوگ بتلا سکتے ہیں کہ اس صورت میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا فائدہ کیا ہوا؟ جن لوگوں کے ہاتھ میں بجز گزشتہ قصوں کے اور کچھ نہیں، ان کا مذہب مردہ ہے اور معرفت الہی کا ان پر دروازہ بند ہے، مگر اسلام مذہب زندہ ہے۔ اور خدا تعالیٰ قرآن شریف میں مسلمانوں کو سورہ فاتحہ میں گزشتہ نبیوں کا وارث ٹھہراتا ہے اور دعا سکھلاتا ہے کہ جو پہلے نبیوں کو نعمتیں دی گئی تھیں وہ طلب کریں، مگر جس کے ہاتھ میں صرف قصے ہیں وہ کیوں کر وارث کہلا سکتا ہے؟ افسوس ان لوگوں پر کہ ان لوگوں کے آگے تمام برکات کا چشمہ کھولا گیا، مگر یہ نہیں چاہتے کہ ایک گھونٹ بھی اس میں سے پئیں۔
اب پھر ہم پہلے کلام کی طرف رجوع کر کے لکھتے ہیں کہ نجات کا سر چشمہ، جیسا کہ ہم پہلے لکھ چکے ہیں، محبت اور معرفت ہے۔ اور معرفت ایک ایسی چیز ہے کہ جس قدر معرفت زیادہ ہوتی ہے اسی قدر محبت بھی زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ محبت کے جوش مارنے کا باعث حسن یا احسان ہے۔ یہ دونوں چیزیں ہیں جن کی وجہ سے محبت جوش مارتی ہے۔ پس جب کہ انسان کو خدا تعالیٰ کے حسن اور احسان کا علم ہوتا ہے اور وہ اس بات کا مشاہدہ کر لیتا ہے کہ وہ ہمارا خدا اپنی نامحدود ذاتی خوبیوں کی وجہ سے کیسا حسین ہے، اور پھر کس طرح پر اس کے لامتناہی احسان ہم پر احاطہ کر رہے ہیں، تو اس علم کے بعد بالطبع انسان کی وہ محبت جو ازل سے اس کی فطرت میں مرکوز ہے جوش مارتی ہے۔ اور جیسا کہ خدا تعالیٰ سب سے زیادہ جمال باکمال سے متصف اور متواتر احسان اور فیضان کی صفت سے موصوف ہے، ایسا ہی بندہ جو اس کا طالب ہے بعد معرفت ان صفات کے، اس سے ایسی محبت کرتا ہے کہ کسی کو اس کا ثانی نہیں سمجھتا۔ حاشیہ۔ جیسا کہ ہم بار بار لکھ چکے ہیں، معرفت تامہ جناب الہی کی
بجز وحی الہی اور مکالمہ اور مخاطبہ حضرت عطیت اور ایسے عظیم و شان نشانوں کے جو وحی الہی کے ذریعے سے ظاہر ہوں اور خدا تعالیٰ کی اس قدرت پر دلالت کریں جو اس کی الوہیت اور جبروت کا کھلا کھلا نشان ہو حاصل نہیں ہو سکتی. وہی معرفت ہے جس کے لیے حق کے طالب بھوکے اور پیاسے ہوتے ہیں. وہی معرفت ہے جس کے پانے کے بغیر وہ مر ہی جاتے ہیں. بس کیا وہ معرفت اسلام میں موجود نہیں؟ اور کیا اسلام ایک خشک اور مردہ مذہب ہے؟ لعنت اللہ علی الکاذبین. بلکہ اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جو زندہ ہے اور اپنے پیرو کو زندگی بخشتا ہے. وہی ہے جو اسی دنیا میں ہمیں خدا دکھلا دیتا ہے. اس کی برکت سے ہم وحی الہی پاتے ہیں اور اس کی برکت سے بڑے بڑے نشان ہم سے ظاہر ہوتے ہیں. دنیا کے تمام مذاہب مر گئے، ان میں کچھ بھی برکت اور روشنی نہیں. ان کے ذریعے سے ہم خدا کے ساتھ گفتگو نہیں کر سکتے. ان کے ذریعے ہم خدا کے معجزانہ کام نہیں دیکھ سکتے. کوئی ہے جو ان برکات میں ہمارا مقابلہ کرے؟ حاشیہ ختم. تب نہ صرف زبان بلکہ عملی طور پر اس کو واحد لا شریک جانتا ہے اور اس کی خوبیوں اور اخلاق کا عاشق ہو جاتا ہے. اور گو محبت الہی کا تخم ازل سے انسان کی سرشت میں رکھا گیا تھا، مگر اس تخم کی آب پاشی معرفت ہی کرتی ہے، کیونکہ کوئی محبوب بجز معرفت کے اور بجز تجلیات حسن و جمال اور اخلاق اور وصال کے کسی عاشق کو اپنی طرف کھینچ نہیں سکتا. اور جب معرفت تامہ حاصل ہو جاتی ہے، تبھی وہ وقت آتا ہے کہ محبت الہی کا ایک چمکتا ہوا شعلہ انسان کے دل پر گرتا ہے اور یک دفعہ اس کو خدا تعالیٰ کی طرف کھینچ لیتا ہے. تب انسانی روح محبوب ازلی کے آستانے پر عاشقانہ انکسار کے ساتھ گرتی ہے اور حضرت احدیت کے دریائے ناپیدا کنار میں غوطہ لگا کر ایسی پاک و صاف ہو جاتی ہے کہ تمام سفلی کثافتیں دور ہو جاتی ہیں اور ایک نورانی تبدیلی اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے. تب وہ روح ناپاک باتوں سے ایسی نفرت کرتی ہے جیسا کہ خدا تعالیٰ کو نفرت ہے، اور خدا کی رضا اس کی رضا ہو جاتی ہے اور خدا کی خوشنودی اس کی خوشنودی ہو جاتی ہے. لیکن جیسا کہ ہم ابھی لکھ چکے ہیں، اس اعلیٰ درجے کی محبت کے جوش مارنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ سالک جو خدا تعالیٰ کی طلب میں ہے، خدا کے حسن اور احسان پر بخوبی اطلاع پاوے اور در حقیقت اس کے دل میں ذہن نشین ہو جائے کہ خدا تعالیٰ اپنی ذات میں وہ خوبیاں اور حسن اور جمال رکھتا ہے کہ جن کی کوئی انتہا نہیں. اور ایسا ہی اس قدر اس کے احسان ہیں اور اس قدر احسان کرنے کے لیے وہ تیار ہے کہ اس سے بڑھ کر ممکن ہی نہیں. اور خدا تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس کامل معرفت کا سامان اس امت کو کامل طور پر دیا گیا ہے. اور ہم خدا تعالیٰ کی خوبیوں کے بیان کرنے میں اس کی جناب میں شرمندہ نہیں ہیں. حاشیہ، ایک عیسائی یہ بات کہہ کر کہ اس کا خدا کسی زمانے میں 3 دن تک مرا رہا تھا، کس درجہ اندر ہی اندر اپنے اس قول سے ندامت اٹھاتا ہے اور کس قدر خود روح اس کی اسے ملزم کرتی ہے کہ کیا خدا بھی مرا کرتا ہے؟ اور جو ایک مرتبہ مر چکا، اس پر کیوں کر بھروسہ کیا جائے کہ پھر نہیں مرے گا؟ بس ایسے خدا کی زندگی پر کوئی دلیل نہیں، بلکہ کیا معلوم کہ شاید مر ہی گیا ہو، کیونکہ اب زندوں کے اس میں آثار نہیں پائے جاتے. وہ اپنے خدا خدا کرنے والوں کو کوئی جواب نہیں دے سکتا، کوئی معجزانہ کلام نہیں دکھلا سکتا. بس یقیناً سمجھو کہ وہ خدا مر گیا اور سری نگر محلہ خانیار میں اس کی قبر ہے. رہے آریہ سماج والے، سو ان کی روحوں کا تو کوئی خدا ہی نہیں، وہ خود بخود قدیم سے چلی آتی اور انادی ہیں. حاشیہ ختم. اور جہاں تک خوبی تصور میں آ سکتی ہے ہم وہ تمام خوبیاں خدا تعالیٰ کی ذات اور صفات میں مانتے ہیں، نہ ہم آریوں کی طرح یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کسی روح یا کسی ذرے کے پیدا کرنے پر قادر نہیں، اور نہ ان کی طرح ہم یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ وہ ایسا بخیل ہے کہ نجات ابدی کسی کو دینا نہیں چاہتا، اور نہ یہ کہتے ہیں کہ وہ دینے پر قادر نہیں، اور نہ ہم آریا سماج والوں کی طرح یہ کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے وحی کا دروازہ بند ہے، اور نہ ہم ان کی طرح یہ کہتے ہیں کہ وہ ایسا سخت دل ہے کہ کسی بندے کی توبہ قبول نہیں کرتا اور ایک گناہ کے لیے کروڑ ہا جونوں میں ڈالتا رہتا ہے، اور نہ ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ توبہ قبول کرنے پر قادر نہیں، اور نہ ہم عیسائیوں کی طرح یہ کہتے ہیں کہ ہمارا خدا ایسا خدا ہے کہ وہ کسی زمانے میں مر بھی گیا تھا اور یہودیوں کے ہاتھ میں گرفتار بھی ہوا اور زندان میں بھی داخل کیا گیا اور صلیب پر کھینچا گیا، اور وہ ایک عورت کے پیٹ سے پیدا ہوا اور اس کے اور بھائی بھی تھے، اور نہ ہم عیسائیوں کی طرح نعوذ باللہ یہ کہتے ہیں کہ وہ 3 دن کے لیے گناہوں کا بھار اتارنے کے لیے دوزخ میں بھی گیا تھا، اور وہ اپنے بندوں کو نجات نہیں دے سکتا تھا جب تک آپ ان کے عوض نہ مرتا اور 3 دن کے لیے دوزخ میں نہ جاتا، اور نہ ہم عیسائیوں کی طرح یہ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وحی اور الہام پر مہر لگ گئی ہے اور اب خدا تعالیٰ کے مکالمہ اور مخاطبہ کا دروازہ بند ہے، کیونکہ خدا تعالیٰ سورہ فاتحہ میں ہمیں تمام نبیوں کی متفرق نعمتوں کا وارث ٹھہراتا ہے اور اس امت کو خیر الامم قرار دیتا ہے، پس بلا شبہ خدا تعالیٰ کا حسن اور احسان جو سرچشمہ محبت کا ہے، سب سے زیادہ اس پر ایمان لانا ہمارے حصے میں آ گیا ہے، اور مسلمانوں میں سے سخت نادان اور بدقسمت وہ لوگ ہیں جو اس کے کمال حسن اور احسان کے انکاری ہیں، ایک طرف تو اس کی مخلوق کو اس کی صفات خاصہ میں حصہ دار ٹھہرا کر توحید باری پر دھبا لگاتے اور اس کے حسن وعدانیت کی چمک کو شراکت غیر سے تاریکی کے ساتھ بدلتے ہیں۔ حاشیہ، مسلمانوں کو خاص کر اہل حدیث کو توحید کا بڑا دعویٰ تھا، مگر افسوس ان پر بھی یہ مثل صادق آئی کہ مچھر چھاننا اور اونٹ نگلنا، کہ ایسے لوگوں کو ہم مواحد کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرف تو حضرت عیسیٰ کو خدا تعالیٰ کی طرح واحد لا شریک سمجھتے ہیں، وہی ہے جو معاذ جسم انصری آسمان پر گیا، اور وہی ہے جو کسی دن معاذ جسم انصری زمین پر آئے گا، اور اسی نے پرندے پیدا کیے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کافروں نے قسمیں کھا کر بار بار سوال کیا کہ آپ ماں جس میں انصری آسمان پر چڑھ کے دکھلائیے، ہم ابھی ایمان لائیں گے۔ ان کو جواب دیا گیا، قل سبحان ربی هل كنت الا بشر رسولا، یعنی ان کو کہہ دے کہ میرا خدا عہد شکنی سے پاک ہے اور بموجب اس قول کے ماں جس میں انصری آسمان پر نہیں جا سکتا، کیونکہ یہ امر خدا کے وعدے کے برخلاف ہے۔ وجہ یہ کہ وہ فرماتا ہے کہ فیہا تحیاؤنا وفیہا تموتون ولکم فی الارض مستقر، بس کیا ہم سمجھیں کہ حضرت عیسیٰ کو آسمان پر پہنچانے کے وقت خدا تعالیٰ کو اپنا یہ وعدہ یاد نہ رہا، یا عیسیٰ بشر نہیں تھا؟ اگر عیسیٰ ماں جس میں انصری آسمان پر گیا ہے تو قرآن کے بیان کی روح سے لازم آتا ہے کہ عیسیٰ بشر نہیں تھا۔ پھر دوسری طرف ان مدعیان اسلام نے دجال کے بھی وہ صفات بیان کیے ہیں جس سے ان کا خدا ہونا لازم آتا ہے۔ یہ توحید اور یہ دعویٰ، افسوس۔ حاشیہ ختم۔ اور پھر دوسری طرف آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ابدی فیض سے ایسا اپنے تئیں محروم جانتے ہیں کہ گویا آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ زندہ چراغ نہیں ہیں بلکہ مردہ چراغ ہیں، جن کے ذریعے سے دوسرا چراغ روشن نہیں ہو سکتا۔ وہ اقرار رکھتے ہیں کہ موسیٰ نبی زندہ چراغ تھا جس کی پیروی سے صدہا نبی چراغ ہو گئے، اور مسیح اسی کی پیروی 30 برس تک کر کے اور توریت کے احکام کو بجا لا کر اور موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کا جوا اپنی گردن پر لے کر نبوت کے انعام سے مشرف ہوا۔ مگر ہمارے سید و مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کسی کو کوئی روحانی انعام عطا نہ کر سکی، بلکہ ایک طرف تو آپ حسب آیت ماں کانا محمد النبا احد من رجالکم اولاد نرینہ سے جو ایک جسمانی یادگار تھی محروم رہے، اور دوسری طرف روحانی اولاد بھی آپ کو نصیب نہ ہوئی جو آپ کے روحانی کمالات کی وارث ہوتی۔ اور خدا تعالیٰ کا یہ قول ولاکہ رسول اللہ و خاتم النبیین بے معنی رہا۔ ظاہر ہے کہ زبان عرب میں لیکن کا لفظ استدراک کے لیے آتا ہے، یعنی جو عمر حاصل نہیں ہو سکا اس کے حصول کی دوسرے پیرائے میں خبر دیتا ہے، جس کے روح سے اس آیت کے یہ معنی ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی نرینہ اولاد کوئی نہیں تھی، مگر روحانی طور پر آپ کی اولاد بہت ہوگی اور آپ نبیوں کے لیے مہر ٹھہرائے گئے ہیں، یعنی آئندہ کوئی نبوت کا کمال بجز آپ کی پیروی کی مہر کے کسی کو حاصل نہیں ہوگا۔ غرض اس آیت کے یہ معنی تھے جن کو الٹا کر نبوت کے آئندہ فیض سے انکار کر دیا گیا، حالانکہ اس انکار میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سراسر مدامت اور منقصت ہے، کیونکہ نبی کا کمال یہ ہے کہ وہ دوسرے شخص کو ذلی طور پر نبوت کے کمالات سے متمتع کر دے اور روحانی امور میں اس کی پوری پرورش کر کے دکھلاوے۔ اسی پرورش کی غرض سے نبی آتے ہیں اور ماں کی طرح حق کے طالبوں کو گود میں لے کر خدا شناسی کا دودھ پلاتے ہیں۔ بس اگر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ دودھ نہیں تھا تو نعوذ باللہ آپ کی نبوت ثابت نہیں ہو سکتی، مگر خدا تعالیٰ نے تو قرآن شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سراج منیر رکھا ہے جو دوسروں کو روشن کرتا ہے اور اپنی روشنی کا اثر ڈال کر دوسروں کو اپنی مانند بنا دیتا ہے۔ اور اگر نعوذ باللہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں فیض روحانی نہیں تو پھر دنیا میں آپ کا مبعوث ہونا ہی عبث ہوا، اور دوسری طرف خدا تعالیٰ بھی دھوکہ دینے والا ٹھہرا جس نے دعا تو یہ سکھلائی کہ تم تمام نبیوں کے کمالات طلب کرو، مگر دل میں ہرگز یہ ارادہ نہیں تھا کہ یہ کمالات دیے جائیں گے، بلکہ یہ ارادہ تھا کہ ہمیشہ کے لیے اندھا رکھا جائے گا۔ لیکن اے مسلمانوں، ہوشیار ہو جاؤ کہ ایسا خیال سراسر جہالت اور نادانی ہے۔ اگر اسلام ایسا ہی مردہ مذہب ہے تو کس قوم کو تم اس کی طرف دعوت کر سکتے ہو؟ کیا اس مذہب کی لاش جاپان لے جاؤ گے یا یورپ کے سامنے پیش کرو گے؟ اور ایسا کون بے وقوف ہے جو ایسے مردہ مذہب پر عاشق ہو جائے گا جو بمقابلہ گزشتہ مذہبوں کے ہر ایک برکت اور روحانیت سے بے نصیب ہے؟ گزشتہ مذہبوں میں عورتوں کو بھی الہام ہوا، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں اور مریم علیہ السلام کو، مگر تم مرد ہو کر ان عورتوں کے برابر بھی نہیں۔ بلکہ اے نادانوں اور آنکھوں کے اندھو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے سید و مولا اس پر ہزار سلام اپنے افاضہ کے روح سے تمام انبیاء سے سبقت لے گئے ہیں، کیونکہ گزشتہ نبیوں کا افاضہ ایک حد تک آ کر ختم ہو گیا اور اب وہ قومیں اور وہ مذہب مردے ہیں، کوئی ان میں زندگی نہیں، مگر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا روحانی فیضان قیامت تک جاری ہے۔ اسی لیے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فیضان کے، اس امت کے لیے ضروری نہیں کہ کوئی مسیح باہر سے آوے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے میں پرورش پانا ایک ادنا انسان کو مسیح بنا سکتا ہے، جیسا کہ اس نے اس عاجز کو بنایا۔ اب پھر ہم اپنے اصل کلام کی طرف رجوع کر کے لکھتے ہیں کہ اسلام نے جو طریق نجات کا پیش کیا ہے اس کی فلسفی یہ ہے کہ انسان کی فطرت میں قدیم سے ایک طرف تو ایک زہر رکھا گیا ہے جو گناہوں کی طرف رغبت دیتا ہے، اور دوسری طرف قدیم سے انسانی فطرت میں زہر کا تریاک رکھا ہے جو خدا تعالیٰ کی محبت ہے۔ جب سے انسان بنا ہے یہ دونوں قوتیں اس کے ساتھ چلی آئی ہیں۔ زہرناک قوت انسان کے لیے عذاب کا سامان تیار کرتی ہے، اور پھر تریاکی قوت جو محبت الہی کی قوت ہے وہ گناہ کو یوں جلا دیتی ہے جیسے خس و خاشاک کو آگ جلا دیتی ہے۔ یہ ہرگز نہیں کہ گناہ کی قوت جو عذاب کا سامان تھی وہ تو قدیم سے انسان کی فطرت میں رکھ دی گئی ہے، لیکن گناہوں سے نجات پانے کے لیے جو سامان ہے وہ کچھ تھوڑی مدت سے پیدا ہوا ہے، یعنی صرف اس وقت سے جبکہ یسوع مسیح نے صلیب پائی۔ ایسا اعتقاد وہی قبول کرے گا جو اپنے دماغ میں ایک ذرہ عقل سلیم کا نہیں رکھتا، بلکہ یہ دونوں سامان قدیم سے اور جب سے کہ انسان پیدا ہوا انسانی فطرت کو دیے گئے ہیں۔ یہ نہیں کہ گناہ کے سامان تو پہلے سے خدا تعالیٰ نے انسانی فطرت میں رکھ دیے، مگر نجات دینے کی دوا ابتدائی ایام میں اس کو یاد نہ آئی، یہ 4000 برس بعد سوجی۔ اب ہم اس مضمون کو ختم کرتے ہیں اور محض للہ آپ کو صلاح دیتے ہیں کہ اگر آپ زندہ برکات کے خواہاں ہیں تو اس مسیح کا نام نہ لو جو مدت ہوئی کہ فوت ہو چکا اور ایک ذرہ اس کی زندہ برکات موجود نہیں، اور اس کی قوم بجائے محبت الہی کی مستی کے شراب کی مستی میں سب سے زیادہ سبقت لے گئی ہے، اور بجائے اس کے کہ آسمانی مال لیں دنیا کے مال پر فریفتہ ہیں، اگرچہ کمار بازی سے ہی لیا جائے، بلکہ چاہیے کہ محمدی مسیح کے سلسلے میں داخل ہو جو امامکم منکم ہے اور نقد برکات پیش کرتا ہے، آئندہ اختیار ہے۔ اور راکم مرزا غلام احمد قادیانی، مسیح موعود۔ مناجات بحضرت باری عزا اسمہو از مولف۔ اے سرو جانو دلو ہر ذرام قربان تو، بر دلم بکشاز رحمت ہر در عرفان تو، فلسفی کا از عقل میں جویت ترا دیوانہ ہست، دور تر ہست از خردھا آ رہے پنہانے تو، از حریم تو ازینہ ہیچ کس آگاہ نہ شد، ہر کے آگاہ شد شد از احسان بے پایانے تو، عاشقان روح خود را ہر دو عالم می دہی، ہر دو عالم ہیچ پیش دیدہ غلمانے تو، یک نظر فرما کے تا کوتا شود جنگ و جدال، خلق محتاج است سوئے جذبہ برہان تو، یک نشاب نما کے تا نورت درخشت در جہاں، تا شود ہر منکر ملت محامد خانے تو، گر زمین زیرو زبر گردت ندارم ہیچ غم، غم ہمی دارم کہ گم گردت رہے رخشان تو، گفتگو و بحث دردی درد سر بسیار ہست، قصہ کوتا کن با آیات عظیم و شان تو، ازلازل جنبش دے فطرت اغیار را، تا مگر آئند ترساں سوئے آہیوان تو، چشمہ رحمت رواں کن در لباس زلزلہ، تابک سوز و بغم این بندہ گریان تو،